السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا آمین یا رب العالمین. محترم جناب اعجاز لطیف صاحب صدر انجمن ختام القرآن سندھ کراچی، جناب اظہر ریاض صاحب امیر تنظیم اسلامی حلقہ شمالی کراچی، اور محترم حضرات اور معزز خواتین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آخری پارہ یعنی تیسویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے. تیسویں پارے میں مجموعی طور پر 37 سورتیں ہیں، 39 رکوع ہیں اور 37 سورتیں ہیں. اکثر و بیشتر یہ صورتیں مکی دور کے ابتدا میں نازل ہوئیں، اور اسی مناسبت سے ان کا موضوع ایمان بالآخرت ہے، کیونکہ مکی دور کے شروع میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں غالب مضمون ایمان بالآخرت کا تھا. سب سے پہلے ہے سورہ نبا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے فانی ہونے اور آخرت کے ابدی ہونے کی حقیقت کو بیان فرمایا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے دنیا میں اپنی نعمتوں اور قدرتوں کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ یہ تمام نعمتیں یہ وقتی ہیں، عارضی ہیں، اور اصل زندگی آخرت کی ہے. وہاں انسانوں کے انجام کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ ہمیشہ کا ہوگا، ابدی ہوگا. اس سورہ مبارکہ میں آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-5 قیامت کی عظیم خبر کے بارے میں باہم چہ منگوئیوں اور سوالات کا ذکر ہے. آیات 6-16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی قدرتیں اور نعمتیں بیان ہوئیں. آیات 17-30 میں روز قیامت سرکشوں پر عذاب کا ذکر ہے، اور آیات 31-36 میں متقیوں کے حسین انجام کا بیان ہے. پھر آخر میں آیات 37-40 میں میدان حشر کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. اب آیات 1-5 قیامت کے بارے میں باہم سوالات. جو قرآن مجید ابتدا میں نازل ہوا اس نے دو اعتبارات سے سرزمین عرب میں ہلچل مچا دی. ایک تو یہ ہے کہ اپنے انداز کلام کے اعتبار سے، اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنے خاص طرز اسلوب کے حوالے سے ہلا کر رکھ دیا لوگوں کو کہ یہ کیسا کلام ہے. بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے خطیب یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں، جیسے میں نے عرض کیا، کہ یہ خبر دی کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. اس خبر کو نبأ عظیم کہا گیا، بہت بڑی خبر. اس خبر کی وجہ سے اور قرآن مجید کے اعلیٰ ادبی کلام ہونے کی وجہ سے عرب میں ایک ہلچل مچ گئی. مولانا طاف حسین حاجی نے اپنی مسدس مد و جزیر اسلام نے اس کا نقشہ یوں کھینچا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا فوت حاجی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں وہ باہم سوال کر رہے ہیں. الذی ہم فیہ یختلفون، کہ جس کے بارے میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں. کسی کا خیال تھا کہ ممکن نہیں ہے، کیسے ممکن ہے مرنے کے بعد بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے. کسی کا خیال تھا کہ نہیں آخرت تو ہوگی، لیکن ہمارے معبود وہ ہماری سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے. کسی کا خیال تھا کہ ہمیں دنیا میں سرداری، مال و دولت، جائیدادیں دی گئی ہیں، جس نے یہاں دیا وہاں بھی دے دے گا. وہاں اختلاف کر رہے تھے. فرمایا کہ نہیں، اصل معاملہ کیا ہوگا، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، عنقریب انہیں معلوم ہو کر رہے گا. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اس کے بعد آیا 6-16 میں اللہ کی کئی نعمتوں کا بیان ہے. اللہ کی نعمت ہی نعمت ہے. نمبر ایک، اللہ نے زمین کو ہمارے فائدے کے لیے بچھونا بنا دیا. ہم اس سے کئی زرعی، تجارتی، تعمیراتی فوائد حاصل کر رہے ہیں اور اس میں پوشیدہ بیشمار خزانوں سے استفادہ کر رہے ہیں. نمبر دو، زمین کو متوازن رکھنے کے لیے اللہ نے اس پر بوجھل پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. نمبر تین، اللہ نے ہمیں جوڑوں کی صورت میں بنایا تاکہ ہم باہم تسکین حاصل کر سکیں. نمبر چار، اللہ نے نیند کو اللہ نے سکون دینے کے لیے ہم پر تاری فرمایا. نمبر پانچ، اللہ نے رات بنائی جو لباس کی طرح نہ صرف زمین کو ڈھانپ لیتی ہے بلکہ انسانوں کو لباس ہی کی طرح سکون بھی دیتی ہے، ایسا سکون کہ ہم انتہائی نعمت نیند کی حاصل کر کے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. نمبر چھ، دن ہمیں پھر سے تازہ دم کر دیتا ہے، ہم ایک نئے ولولے کے ساتھ اپنی سرگرمیوں میں سرگرم ہو جاتے ہیں. نمبر سات، اللہ نے ہم پر سات آسمان مضبوط چھتوں کی صورت میں بنائے. نمبر آٹھ، اللہ نے سورج کو ہمارے لیے روشن چراغ کی صورت میں بنایا. نمبر نو، اللہ نے بدلیوں سے مسلسل برستی ہوئی بارش ہم پر نازل فرمائی. نمبر دس، بارش کے پانی سے اللہ نے اناج، سبزہ اور طرح طرح کے گھنے باغات پیدا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 17-20 میں یہ مضمون بیان ہوا کہ قیامت کا وقت طے شدہ ہے. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، اس روز سور میں پھونک مانی جائے گی اور تمام انسان فوج در فوج میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. آسمان میں کئی دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان دروازوں سے فرشتوں کا نزول ہوگا تاکہ وہ حساب کتاب کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کر سکیں. پہاڑ ریت بنا کر اڑا دیے جائیں گے، زمین صاف اور چٹیل میدان کی صورت اختیار کر لے گی تاکہ یہاں پر عرب عرب انسانوں کا اجتماع حشر منعقد ہو سکے اور آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان سب کے سب اس زمین پر جمع ہوں گے. آیات 21-26 میں سرکشوں کے برے انجام کا ذکر ہے. فرمایا کہ جہنم سرکشوں اور باغیوں کے انتظار میں ہے، وہ بد نصیب صدیوں اس ہولناک مصیبت میں جلتے رہیں گے، وہاں انہیں ٹھنڈک اور فرد بخش مشروب میسر نہیں ہوگا بلکہ ان کی ضیافت کے لیے کھولتا ہوا پانی اور اپنے ہی زخموں کا خون اور پیپ ہوگی، انہیں ان کے جرائم کے تناسب سے پوری پوری سزا دے دی جائے گی. اللہ ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. آیات 27-30 میں سرکشوں کے جرائم کا ذکر ہے. سرکشوں کو جہنم کی ہولناک سزا اس لیے دی جائے گی کہ وہ روز قیامت کی جواب دہی پر یقین نہیں رکھتے تھے، آخرت کی بات پرس کے حوالے سے خبردار کرنے والی آیات کو بڑے تکبر سے جھٹلاتے تھے. اللہ ان کی ایک ایک حرکت کو محفوظ کر رہا تھا. جب وہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے تو اللہ فرمائے گا، چکھتے رہو یہ عذاب، تمہارے لیے سوائے عذاب کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا. اللہ میں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. آیات 31-36 میں متقیوں کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے. روز قیامت متقیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی بشارت دی جائے گی. ان کی رہائش کے لیے باغات اور غذا کے لیے انگور ہوں گے. ہم عمر بیویوں کی انہیں رفاقت حاصل ہوگی. چھلکتے ہوئے جام مشروب کے طور پر انہیں پیش کیے جائیں گے اور وہاں پر کوئی بے مقصد لایعنی بات وہ نہیں سنیں گے. ہر متقی کو اس کی نیکیوں کے حساب سے پورا پورا بدلہ مل جائے گا. اللہ ہمیں بھی متقی بننے کی اور ان نعمتوں سے سرفراز ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. آیات 37-40 میں میدان حشر کا نقشہ. میدان حشر میں تمام انسان اور فرشتے، یہاں تک کہ فرشتوں کے سردار روح الامین جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ صف باندھے کھڑے ہوں گے. کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کوئی بات کر سکے. جو بھی کچھ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے کہے گا، کسی کی سفارش کرے گا اللہ کی اجازت سے کرے گا. قیامت کے دن کا آنا یقینی ہے، لہذا اب ہمارے لیے دنیا میں ایک موقع ہے. ہم میں سے جو چاہے اس خبر کی صداقت پر یقین کر کے آخرت کے لیے تیاری کر کے جنت میں ٹھکانا بنانے کی کوشش کرے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قیامت کی جواب دہی کے حوالے سے پہلے سے ہی آگاہ فرما دیا. وہ ایسا دن کے جس روز بد نصیب کافر جب اپنے سیاہ اعمال کو اپنے سامنے دیکھے گا تو حسرت سے کہے گا کہ اے کاش میں انسان نہیں مٹی ہوتا، کاش میں اس برے انجام سے دوچار نہ ہوتا. اللہ اس حسرت سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد دوسری سورت، سورت النازعات. اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا عبرت انگیز اسلوب میں بیان ہے. اس سورہ مبارکہ میں آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے. آیات 1-5 موت کا منظر کھینچ رہی ہیں. آیات 6-16 قیامت کا منظر بیان کر رہی ہیں. آیات 15-26 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان کا بیان ہے. آیات 27-33 میں اللہ کی عظیم قدرتوں کا تذکرہ ہے. اور آیات 34-46 میں احوال قیامت کا ذکر ہے. اب آیات 1-5 موت کا منظر. موت برے انسان پر بھی آتی ہے اور اچھے انسان پر بھی آتی ہے. دنیا دار انسان کی موت وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، چونکہ اس کی دنیا کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس کی جان آسانی سے نہیں نکلتی، چپکی ہوتی ہے دنیا کی مختلف قسم کی آسائشوں کے ساتھ. فرشتوں کو ڈوب کر اور کھینچ کر اس کی جان کو باہر نکالنا پڑتا ہے. اللہ ہم سب پر جان کنی کی تکلیف کو آسان فرمائے. اس کے برعکس نیک انسان کی جان فرشتے بڑی آسانی سے ایسے نکال لیتے ہیں جیسے کسی گرا کو کھول دیا جائے. اب وہ فرشتے مرنے والے انسان کی روح کو بڑی تیزی کے ساتھ لے کر اللہ کی طرف جاتے ہیں. ہر فرشتہ دوسرے فرشتے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، گویا وہ بڑی تندہی کے ساتھ جو اللہ کا حکم ہے، یعنی اس انسان کی موت کا فیصلہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. روح اللہ کے پاس جاتی ہے. روح اگر نیک انسان کی ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کے اس کو عالم علیین میں رکھ دو. اور اگر روح کسی برے انسان کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کے اس کو سجین میں بند کر دو. اس کے بعد آیا 6-16 میں قیامت کا منظر بیان ہوا. روز قیامت زمین ایک بڑے زوردار زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی. ایک زلزلے کے بعد پھر دوسرا زلزلہ آئے گا, پھر تیسرا زلزلہ آئے گا. اس روز دل دھڑک رہے ہوں گے, نگاہیں خوف کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی. کفار بڑی حیرت سے کہتے ہیں کہ کیا جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہونا ہمارے لیے بڑے خسارے کا باعث ہوگا, پھر ہماری خیر نہیں. فرمایا کہ ایک ہی بار سور میں پھونک ماری جائے گی, وہ ایک زوردار ڈانٹ کی آواز سنیں گے اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے میدان حشر میں حاضر ہو جائیں گے. آیات 15-26 میں سرکش فرعون کے عبرتناک انجام کا ذکر ہے. تفصیل تو اس واقعے کی اس سے پہلے کئی صورتوں میں آ چکی ہے, یہاں بڑے مختصر انداز ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توا کی مقدس وادی میں رسالت کے منصب پر فائز کیا اور کہا کہ جائیے فرعون کے پاس اور جا کر اسے اللہ سے ڈرنے اور سیدھی رائے اختیار کرنے کی دعوت دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو آ کر دعوت بھی دی, کئی معجزات بھی دکھائے, لیکن اس نے آپ کی دعوت کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور آپ کے مقابلے پر جادوگروں کو لے آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلی ہوں. اللہ نے اس کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا اور اس کی لاش کو محفوظ کر کے دنیا و آخرت کے لیے عبرت بنا دیا. بلا شبہ فرعون کے انجام میں خوف خدا رکھنے والوں کے لیے عبرت کا بہت بڑا ایک سبق ہے. آیات 37-33 میں مضمون یہ آیا کہ کیا انسان کو دوبارہ بنانا بہت ہی مشکل ہے؟ غور تو کرو, اللہ نے کتنا وسیع و عریض آسمان تخلیق کیا, اس کے ابھار کو کتنا اونچا اٹھایا, اسے ہموار کر کے کیسا خوبصورت بنایا. اللہ ہی نے آسمان پر سورج کی گردش کے ذریعے دن اور رات کا نظام بنا دیا, پھر زمین کو پھیلا دیا اور زمین سے پانی اور سبزہ نکالا, بڑے بڑے پہاڑوں کو لنگر کے طور پر زمین میں گاڑ کر زمین کو توازن بخشا. کائنات کی یہ نعمتیں انسانوں اور چوپایوں کے لیے بنائی گئی ہیں. جو اللہ اتنی بڑی قدرتوں اور نعمتوں کا خالق ہے, کیا وہ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ آیات 34-41 میں تفصیل بیان کی گئی کہ روز قیامت کیا ہوگا. فرمایا روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی. تمام انسان زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے. اس روز ہر انسان یاد کرے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا عمل کیا. جس بد نصیب نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس کے برعکس جو دنیا میں رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ڈرتا رہا اور خود کو بھی نفس کی خواہشات سے بچانے کی کوشش کی, اس سعادت مند کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اللہ ہم سب کو آخرت کو ترجیح دینے اور اس کے لیے من چاہی نہیں بلکہ رب چاہے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیات 42-46 میں اس سوال کا جواب دیا گیا قیامت کب آئے گی. مشرکین بار بار اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے کہ بتائیے قیامت کب آئے گی. انہیں جواب دیا گیا کہ قیامت آنے کا علم صرف اللہ کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ قیامت کب آئے گی. وہ تو اتنا بتا رہے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی اور خیر اسی میں ہے کہ اس کے لیے تیاری کرو. جب قیامت آئے گی تو کافر محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں انتہائی مختصر وقت کے لیے رہے, صرف ایک شام یا دن کا کچھ حصہ. اللہ ہمیں غیر ضروری سوالات کرنے سے محفوظ فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر آخر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد تیسری سورت اس بارے میں ہے سورہ عبس، اللہ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا بیان. اس سورہ مبارکہ میں آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-10 میں دعوت کے کام میں اعتدال کی تلقین ہے، آیات 11-16 میں عظمت قرآن حکیم کا بیان ہے، آیات 17-32 میں اللہ کے احسانات اور انسان کی ناشکری کا ذکر ہے، اور آیات 33-42 میں احوال آخرت مذکور ہوئے. اب آیات 1-10 دعوتی کام میں اعتدال کی تلقین. اسلام کی دعوت کا اصول یہ ہے کہ اس کا ولین مخاطب معاشرے کے باثر افراد ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ تبدیل ہو جائے تو پھر پورے نظام کو بدلنا آسان ہوتا، اور اگر وہ تبدیل نہ ہو تو پھر ان کی وجہ سے جو زیر اثر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی حق کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے. اگر ان میں سے کوئی حق کی طرف آ جائے تو یہ باثر لوگ انہیں اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں. تو عوام کے لیے بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہے معاشرے کے، جو باثر لوگ ہیں، وہ حق کو قبول کر لیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ لیڈر اکثر و بیشتر حق کو قبول کرتے نہیں، لیکن جو ان میں سے قبول کرنے میں بڑا قیمتی ہوتا ہے وہ ابوبکر صدیق جیسا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اصول کے تحت کہ اولین مخاطب بنانا ہے معاشرے کے باثر لیڈروں کو. آپ ایک بار کچھ سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے، اس دوران ایک نابینا صحابی عبداللہ بن عمر مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے، اور چونکہ وہ نابینا تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول اس وقت کتنی اہم گفتگو کر رہے ہیں اور کن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اگر یہ تبدیل ہو جائے تو مکے میں کام کرنا آسان ہو جائے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اللہ کے رسول کو اندیشہ ہوا کہ ان کی آمد کی وجہ سے یہ سرداران قریش بدل جائیں گے، اس لیے کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی مفلس صحابی ان کی محفل میں آ جائے، تکبر تھا اپنی دولت اپنی سرداری کی بنیاد پر. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول کو عبداللہ بن عمر مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا کچھ ناگوار گزرا. اس پر اللہ نے آپ کو متوجہ فرمایا بڑے سخت الفاظ میں، عبس وتب اللہ ان جاءہ الاعمی، انہوں نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا ہے. بڑا سخت انداز. اللہ نے آپ کو متوجہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، سرداروں کو دعوت دینے کا کام اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم اپنے ساتھیوں کی تربیت اور تزکیہ. ایک شخص جو اپنی اصلاح کے لیے آپ کے پاس چل کر آیا، اگر آپ اس کو اس پر توجہ دیں اور اس کی تعلیم و تربیت کریں تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. آپ اس سے تو توجہ ہٹا رہے ہیں، رخ پھیر رہے ہیں، اور وہ بدبخت جو کہ آپ کی دعوت سے منہ پھیر رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں. لہذا آپ کو دعوت کے اس کام میں اعتدال سے کام لینا چاہیے. ترجیح دیجئے معاشرے کے باثر لوگوں کو، جیسے کہ ہم نے پچھلی سورت میں پڑھا کہ اللہ نے سیدھا فرعون کے پاس بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ترجیح دیجئے، لیکن ان کو ترجیح دینے سے ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھیوں کی تربیت اور تزکیے کا معاملہ اس پہ کوئی فرق پڑ جائے، اس کی کوس پر یہ کام نہیں کرنا. آیات 11-16 میں عظمت قرآن حکیم کا بیان ہے. پچھلے مضمون کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ دعوت دیجئے باثر طبقات کو، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کی خواہشات کے احترام میں دعوت کا وقار مجروح ہو جائے. اسلام کی دعوت کا ذریعہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا وقار اور اس کی عظمت وہ مثالی ہے. لہذا ایسا نہ ہو کہ ان کو دعوت دیتے دیتے کسی بھی وقت ہماری اس دعوت ہی کا وقار وہ پس پش چلا جائے. قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے بیان کیا کہ قرآن مجید ایک یاد دہانی ہے، اور جو اس یاد دہانی کو قبول کر لے اس کے لیے سعادتیں ہی سعادتیں، اور جو اسے رخ پھیرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ یہ کتاب اصلا لوح محفوظ میں انتہائی بلند اور عزت والے صحائف میں لکھی ہوئی ہے، اسے لکھنے والے بڑے ہی عزت اور شرف والے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی قرآن مجید کی عظمت و جلال سے ہمارے دلوں کو اللہ معمور فرمائے۔ آیات 17-23 کا مضمون ہے، انسان کتنا ناشکرا ہے۔ انسان غور تو کرے کہ اسے کس چیز سے بنایا گیا، اللہ نے اسے نطفے سے بنایا، نہ صرف بنایا بلکہ اللہ ہی نے اس کی تقدیر طے کر دی، اور اس تقدیر کے مطابق اس کے لیے ضروریات زندگی کا حصول اور خطرات سے تحفظ آسان کر دیا۔ اب اللہ تقدیر میں طے شدہ وقت پر اسے موت سے دوچار کرے گا اور قبر میں پہنچا دے گا، اور پھر اللہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ افسوس کہ انسان سراپا اللہ کے رحم و کرم پر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے، جو احکامات اللہ نے اس کو دیے ہیں ان کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں احسان فراموشی کی اس رمٹ سے محفوظ فرمائے۔ آیات 34-32 میں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر ہے جس کی ہمیں روزانہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہم غور تو کریں کہ غذاؤں کی فراہمی اللہ کی قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے ہمارے لیے۔ ہمارے سامنے کھانا دسترخوان پر آ جاتا ہے، کبھی غور کیے کہ یہ کھانا ہمارے لیے تیار کیسے ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، وہی ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے اور زمین بارش کا پانی جذب کر لیتی ہے۔ اللہ اسی پانی سے انسانوں کے لیے اناج، انگور، سبزیاں، زیتون، کھجوریں، پھلوں کے گھنے باغات، میوے، اور ان کے جانوروں کے لیے چارہ اور گھاس اگاتا ہے۔ یہ اللہ کا انسانوں اور جانوروں پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 33-37 میں یہ مضمون آیا کہ آخرت میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، روز قیامت سور میں پھونک ماری جائے گی تو ایسی شدت والی آواز پیدا ہوگی جو کانوں کے پردے پھاڑنے والی ہوگی۔ اس روز مجرم انسان اپنے بھائی، اپنے والد، والدہ، بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے گا، اسے صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر لاحق ہوگی۔ کیسے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے رشتہ داروں کو سہولیات پہنچانے یا خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑتے رہتے ہیں، دوسروں کی دنیا بن رہی ہوتی ہے اور اپنی آخرت اس کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر حال میں اپنے احکامات کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 38-42 میں یہ مضمون آیا کہ روز قیامت نتیجہ چہروں سے ظاہر ہوگا۔ روز قیامت نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ خوشی سے ہنس رہے ہوں گے، لازوال نعمتوں کی بشارتیں پا رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ اس کے برعکس کافروں اور اللہ کے نافرمانوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر ذلت اور رسوائی چھا رہی ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسی رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس کے بعد چوتھی سورت اس پارے میں ہے، سورہ تکویر۔ انکار رسالت کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان۔ ایک آدمی عمل نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے کوئی جواب ڈھونڈتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ رسالت ہی کا انکار کر دو، نہ رسول کو اللہ کا رسول مانو اور نہ ان کی شریعت کو اللہ کی شریعت مانو، اور نہ شریعت پر عمل کرنا پڑے۔ آیات کا ترجیہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-14 احوال قیامت کا بیان ہے، اور آیات 15-29 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ان کی رسالت کی صداقت کا بیان ہے۔ اب آیات 1-6 قیامت کی نشانیاں، جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ نمبر 1، سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو بے نور کر دے گا، ستارے مان پڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، آگے چل کے ہم پڑھیں گے سورہ القاریہ میں کہ یہ پہاڑ اون کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، دس ماہ کی حاملہ اونٹنی جیسی دولت سے اس کا مالک غافل ہو جائے گا اور وہ آزاد پھر رہی ہوگی، خوف کے مارے جنگل کے جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، سمندر کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو انسان چاہتا ہو کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اسے چاہیے کہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے۔ آیات 7-14 روز قیامت کیا ہوگا؟ روز قیامت تمام انسانوں کو ان کے اعمال کی مناسبت سے الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اللہ زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم کی سزا دی گئی تھی؟ تمام انسانوں کو نام اعمال ان کے ہاتھوں میں کھول کر دے دیے جائیں گے، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی جس سے مجرموں کے لیے وحشت ناک منظر وجود میں آ جائے گا، پھر جہنم کو ان مجرموں کے لیے خوب دہکایا جائے گا، دوسری طرف متقیوں کے لیے جنت کو آراستہ کر کے قریب لے آیا جائے گا، اور ہر انسان اس روز اچھی طرح سے جان چکا ہوگا کہ وہ کیا اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لایا ہے۔ اللہ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آیات 15-21 قرآن حکیم حضرت جبریل لے کر آئے ہیں، یہ معاذ اللہ کسی شیطان کا القا کردہ کلام نہیں ہے، اللہ کے مقرب رسول کا لایا ہوا کلام ہے، رسول ملک جبریل امین۔ ان آیات میں ستاروں کی قسم کھائی گئی، وہ ستارے جو چھپ جاتے ہیں پھر ظاہر ہو کر حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر دوبارہ غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس وقت کی قسم کھائی جب رات بیت رہی ہوتی ہے، پھر صبح کی قسم کھائی گئی جبکہ اس کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ جس طرح تم روزانہ ان اللہ تعالی کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہو اسی طرح سے یہ بات بھی یقینی ہے کہ قرآن کریم حق ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اسے اللہ کے مقدس فرشتے جبریل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر نازل کیا ہے۔ حضرت جبریل انتہائی قوت والے فرشتے ہیں اور اللہ کے ہمیں بہت قربت والا مقام اور بلند مرتبہ حاصل ہے، کئی فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ کے نزدیک انتہائی امین یعنی معتبر حیثیت رکھتے ہیں۔ آیات 22-42 میں رسول بشر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ملک علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے۔ حضرت جبریل رسول ملک ہیں، فرشتے ہیں، فرشتوں میں سے رسول ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بشر ہیں۔ یہ دونوں حدیث اللہ یعنی قرآن مجید کے بندوں تک پہنچنے کے راوی ہیں، قرآن ہم تک ان دو راویوں کے ذریعے سے پہنچا۔ یہ آیات آگاہ کر رہی ہیں کہ ان دونوں راویوں کی ملاقات آپس میں کس طرح سے ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہرگز مجنون نہیں بلکہ اللہ کے محبوب رسول ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول ملک کو اصل ملکوتی صورت میں واضح افق پر دیکھا ہے۔ اس مضمون کا ذکر اس سے پہلے سورہ نجم میں بھی آ چکا ہے۔ سورہ مدثر کی جب آیات حضرت جبریل لے کر آئے تو اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے، آپ نے انہیں افق پر دیکھا، پورا افق ان کے وجود سے چھپ رہا تھا، اتنا بڑا ان کا وجود تھا، قریب آئے اور اتنی قربت ہو گئی کہ کانا کعبہ قوسین جیسے دو کمانوں کی کا فاصلہ ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کم او ادنا، اور انہوں نے اللہ کے رسول پہ سورہ مدثر کی اطلاعی 7 آیات وہی کی، فرمایا کہ انہوں نے ان کو ان کی اصل ملکوتی صورت میں واضح افق پر دیکھا ہے، انہیں کو نام و نمود کا شوق نہیں تھا کہ غیب کے حقائق جاننے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بتا کر شہرت حاصل کریں، ان کی 40 سالہ سابقہ زندگی تمہارے سامنے گواہ ہے کہ وہ انتہائی مخلص انسان ہیں، انہیں مجنون کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کرنے والے، دراصل اللہ کے احکامات سے، احکامات پر عمل سے گریز کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سرزش کا جواز فراہم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا نہیں، معاذ اللہ کسی شیطان جن کا انکار کیا ہوا تلاب ہے. آیات 25-29، قرآن کیا ہے کیا نہیں ہے؟ فرمایا قرآن ہرگز ہرگز کسی شیطان کا انکار کیا ہوا کلام نہیں ہے. یہ تو ایک آدھانی اور نصیحت ہے. شیاطین کاہنوں پر آ کر جو منتر القا کرتے ہیں وہ بے مقصد اور غیر واضح ہوتے ہیں. قرآن وضاحت کے ساتھ ایک ہی حقیقت کو بار بار دہرا رہا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی. تم میں سے حقیقت میں دور اندیش وہ ہے جو اس یاد دہانی سے نصیحت حاصل کرے اور سیدھے راستے کو اختیار کر لے. سیدھا راستہ چونکہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے، لہذا میں خلوص سے دل سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. اس کے بعد پانچویں سورت اس پارے میں ہے سورہ انفطار، انکار جزا سزا کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان. عمل سے گریز کے لیے رسالت کا انکار پچھلی سورت میں ہم نے پڑھا، اب عمل ہی سے گریز کے لیے بدلے کا، جزا و سزا کا انکار. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-5 میں قیامت کی نشانیاں بیان ہوئیں، آیات 6-16 میں انکار جزا و سزا کا ذکر ہے، اور آیات 13-19 کا مضمون ہے کہ جزا و سزا ہو کے رہے گی. آیات 1-5 میں قیامت کی نشانیاں بیان ہوئیں، روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، ستاروں کی باہم کشش ختم ہو جائے گی اور وہ بکھر جائیں گے، سمندروں کا ابلنا اس شدت کو پہنچے گا کہ وہ اپنی حدود سے نکل کر بہنا شروع کر دیں گے، کمروں کو کریز کریز کر مدفون انسانوں کو باہر نکالا جائے گا. ہر انسان اس روز یہ جان لے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کس شے کو ترجیح دی تھی اور کس شے کو پس پشت ڈال دیا. دین مقدم تھا یا دنیا، آخرت مقدم تھی یا دنیا، یہ اس روز ہر انسان اچھی طرح سے جان لے گا. آیات 6-16 انکار جزا و سزا کا پرفریب تصور، ایک خوشکن تصور ہر دور میں رہا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان جزا و سزا کا انکار کرتا رہا. وہ تصور یہ ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے، انسان سے اس کی ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ انسان کو آگ میں ڈال دے؟ قرآن حکیم میں جہنم کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ انسان سرکشی میں کوئی حد سے آگے نہ بن جائے. البتہ اللہ کسی کو بھی آگ میں نہیں ڈالے گا. جب ماں پسند نہیں کرتی کہ اس کا لاڈلا آگ میں ڈالا جائے تو اللہ کیسے آگ میں ڈال دے گا؟ اس یار سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ان آیات میں واضح کیا گیا کہ یہ تصور بڑا پرفریب ہے. بظاہر اس تصور میں اللہ کی تعریف ہے، لیکن در حقیقت شریعت کی اہمیت اور جزا و سزا کا انکار ہے. کوئی اللہ کی عطا کردہ شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے برابر ہے، اللہ سب کو بخش دے گا. نہ شریعت پر عمل کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی روز قیامت ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملے گی. غور کرو، اگر یہ تصور درست ہوتا تو اللہ کو ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین دو فرشتے کیوں معمور کرنا پڑتے؟ کیوں وہ ہر انسان کی نیکیاں اور ہر انسان کی برائیاں لکھ رہے ہیں؟ یہ سارا لکھنا تو پھر بے مقصد ہوتا. نہیں، اس سارے ریکارڈ کا نتیجہ نکلے گا، بدلہ آ کر رہے گا، نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا، برائی کا برا بدلہ ملے گا. آیات 13-19 میں مضمون یہ ہے کہ جزا و سزا ہو کر رہے گی. کرامن کاتبین ہر انسان کے عمل کا جو اندراج کر رہے ہیں اس کا نتیجہ روز قیامت ظاہر ہوگا. قیامت کا دن دراصل بدلے کا دن ہے، اس روز نیک لوگوں کو نعمتیں عطا کی جائیں گی اور جو فاسق و فاجر ہیں وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، وہ جہنم سے بچ کر کہیں جا نہ سکیں گے. اس روز کل اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہوگا اور کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ ہم سب کو گمراہ کن تصورات اور ان تصورات کے برے انجام سے محفوظ فرمائے. پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں چھٹی سورت ہے سورہ تکفیف. اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے روز ملنے والی جزا و سزا کی تفصیلات کا بیان ہے. آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-6 ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید، آیات 7-17 سرکشوں کے لیے بری سزا، آیات 18-28 نیکوکاروں کی بہترین جزا، آیات 29-36 مجرموں کا طرز عمل اور سزا، اور آیات 1-6 ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید. ان آیات میں اللہ نے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کی وعید سنائی. لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب انہیں تول کر یا ناپ کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. حاصل کیا کر لیتے ہیں یہ ڈنڈی مار کر؟ انسان اگر 1 کلو تولتے ہوئے ڈنڈی مارے تو کتنا بچا لے گا؟ تب کہتے ہیں بڑی حقیر سی چیز کو، اس بڑی حقیر سی چیز کو لینے کے ذریعے سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہیں کسی حساب کتاب کا یقین نہیں، انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں. اگر انہیں یقین ہوتا کہ ایک ہی زندہ دیکھ رہا ہے تو کیا گھٹیا سے فائدے کے عوض اپنی آخرت کو داؤ پر لگاتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. اگر پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو، ہمیں ناپ اور تول میں پورا پورا ملے، تو پھر ہم دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح سے کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نیکی ہو، ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی نیکی ہی کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آیات 7-17 میں سرکشوں کی بری سزا کا ذکر ہے. فرمایا کہ سرکشوں کے نام اعمال ان کی موت کے بعد سجین نامی قید خانے میں رکھ دیے جاتے ہیں. روز قیامت یہ بدرسی و ہلاکت و بربادی سے دوچار ہوں گے. یہ دنیا میں جزا و سزا کو باطل تصورات کے ذریعے سے یا بالکل صاف انکار کے ذریعے سے جھٹلاتے تھے، حد سے گزرنے والے گناہگار تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ انہیں ان کے جرائم کی سزا ملے. جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنائی جاتی تھی تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، دوسروں کو بھی ان سے دور کرنے کے لیے کہتے تھے کہ یہ تو پچھلوں کے قصے کہانیاں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے سیاہ اعمال کی وجہ سے ایسا زنگ آ گیا تھا کہ جس نے انہیں حق کی معرفت اور حق کی قبولیت سے محروم کر دیا تھا. روز قیامت یہ بدنصیب اپنے رب سے دور پردوں میں ہوں گے، اللہ کے نیک بندے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے اور یہ رب سے بہت دور پردوں میں ہوں گے اور پھر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ سزا جسے تم جھٹلاتے تھے. اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے. آیات 18-28 میں نیکوکاروں کی بہترین جزا کا ذکر. فرمایا کہ نیکوکاروں کے نام اعمال ان کی موت کے بعد اللہ کے مقرر فرشتوں کی تحویل میں مقام علیین پر ہوتے ہیں. روز قیامت یہ نیکوکار جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، آرام دہ تختوں پر بیٹھ کر خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی نمایاں ہوگی. انہیں ایک ایسی بہر بند شراب سیل شراب دی جائے گی جس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. اس شراب کا چشمہ جاری ہوگا اور یہ شراب صرف مقربین ہی کو پیش کی جائے گی. اللہ ہمیں مقربین میں شامل فرمائے. ان آیات میں وہ لفظ آیا ہے الرحیق المختوم، اسی نام کو اختیار کیا مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے اپنی ایک کتاب جو سیرت النبی پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. ایک ہی جلد میں مستند اور مکمل سیرت کی کتاب, اور نام بہت پیارا ہے, الرحیق المختوم. وہ نعمت جو انشاءاللہ جنت میں ملے گی اسی کا ایک ذائقہ انشاءاللہ آپ اس کتاب کو پڑھ کر حاصل کریں گے. اتنا عمدہ بیان ہے کہ انسان پر واقعی ایک سرور طاری ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھتے ہوئے. آیات 29 تا 36 میں مجرمین کے طرز عمل اور سزا کا ذکر ہے. دنیا میں مجرمین اہل ایمان کو بیوقوف اور احمق سمجھتے ہیں, قریب سے گزرتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے ہیں, آنکھوں کے اشاروں سے ان کی توہین کرتے ہیں, اپنے گھروں میں جا کر بڑی حکارت سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں, انہیں بالکل پاگل اور فرسودہ سمجھتے ہیں. جب بھی انہیں دیکھتے ہیں انہیں گمراہ قرار دیتے ہیں, حالانکہ وہ ان کے نگران نہیں کہ ان کی ہدایت گمراہی پر ہونے کے فیصلے صادر کریں. روز قیامت اہل ایمان جنت میں تختوں پر بیٹھ کر خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہوں گے اور مجرمین پر ہنس رہے ہوں گے کہ تم ہمیں بدھو اور پاگل سمجھتے تھے, اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ اور بڑا ذہین سمجھتے تھے, تم بے وقوف تھے کہ تم نے عارضی دنیا کے لیے ساری محنت اور بھاگ دوڑ کی اور تم نے آخرت کی اپنی نعمتوں کو بلائے رکھا. اہل ایمان دیکھ لیں گے کہ مجرمین کو ان کے جرائم کی قرار واقعی سزا مل گئی. اس کے بعد اس بارے میں ساتویں سورت ہے, سورہ انشقاق, اللہ کے سامنے حاضری کا بیان. یہ سورہ مبارکہ آگاہ کر رہی ہے کہ انسان دنیا میں بھی مشکلات کا شکار ہے, لیکن اسے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی بھی کرنی ہے. اور یہ جواب دہی کا مرحلہ انسان کی مشکلات کا نقطہ عروج ہوگا. آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے. آیات 1 تا 5 میں قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی, آیات 6 تا 19 میں اللہ کے سامنے حاضری کا ذکر ہے, آیات 20 تا 25 میں انکار آخرت پر اظہار تعجب ہے, آیات 1 تا 5 قیامت کی نشانیاں. روز قیامت اللہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ پھٹ جائے, آسمان اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے پھٹ جائے گا, زمین کو اللہ حکم دے گا کہ وہ پچک کر بالکل سیدھی ہو جائے, فلیٹ ہو جائے, اور وہ اللہ کے حکم سے ایسے ہی کرے گی اور اپنے تمام مدفون انسانوں کو اور دفینوں کو نکال کر بالکل خالی ہو جائے گی. آسمان اور زمین اسی لائق ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانے. حقیقت میں ہر مخلوق کی سعادت اسی میں ہے کہ اپنے خالق کی اطاعت کرے. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 6, انسان کی مشکلات کا عروج اللہ کے سامنے حاضری. دنیا میں بھی انسان مشقت میں ہے, حیوانی تقاضوں, روٹی, کپڑا, مکان, اولاد کے لیے مصیبتیں جھیلتا ہے. بہکیت انسان احساسات, صدمات, ناکام منصوبے اسے دکھ دیتے ہیں. مزید یہ کہ اپنے وطن, اپنی قوم, اپنے نظرے کی سربلندی کے لیے وہ قربانیاں دیتا ہے. بامل مسلمان ہو تو شریعت کی پابندیاں اختیار کرتا ہے اور دین کی تبلیغ اور غلبے کے لیے مال و جان سے جہاد کرتا ہے, مشقتیں اٹھاتا ہے. لیکن بلکہ بڑے پیارے الفاظ ہیں, بشر پہلو میں دل ڈپتا ہے جب تک اسے دنیا کا غم کھانا پڑے گا. لیکن دنیا کی مشکلات جھیلتے جھیلتے وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے اور اسے اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. مسلم شریف میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, چل انسان صبح کرتا ہے اور اپنی جان کو مشقت میں لگا کر بیچتا ہے, پھر اسے جہنم کی آگ سے بچا لاتا ہے یا جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. سارا دن محنت بھی کی, اگر محنت میں اللہ کو یاد رکھا تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر لے آیا. محنت بھی کی لیکن کم تولتا رہا, اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا, تو محنت بھی کی لیکن ساتھ اپنے نے جہنم کا ایندھن بھی لے آیا. پھر قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اسے 5 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ روزے قیامت ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک اس سے پانچ باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. زندگی کے بارے میں کہاں لگا دی, جوانی کے بارے میں کہاں کفا دی, مال کہاں سے کمایا, مال کن مصارف میں خرچ کیا, اور جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. اللہ ہمیں دنیا کی مشکلات کے دوران اپنی یاد اور اپنے احکامات کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 7-9 خوش نصیب انسان کا ذکر ہے. ایک خوش نصیب انسان کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, یہ اس کی کامیابی کی علامت ہوگی. اب اس کا اللہ کے سامنے حاضری کے وقت بڑا آسان حساب ہوگا. اللہ صرف اس کی نیکیاں دیکھے گا اور برائیوں سے سب پہ نظر کرے گا. اسی کا تذکرہ ہے سورہ احقاف آیت 16 میں, اولئک الذین تقبلوا انہم احسن ما عملوا, یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کریں گے ان کی طرف سے ان کا بہترین عمل. ونتجاوزوا عن سیئاتہ, اور ہم صرف نظر کر جائیں گے ان کی خطاؤں سے. فی اصحاب الجنہ, یہ خوش نصیب جنت والوں میں سے ہوں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون, یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے. اب یہ خوش نصیب خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا اور ملنے والی سعادت سے انہیں آگاہ کرے گا. آئیے ہم بھی اللہ سے دعا کریں, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہمارا حساب فرمائیے آسان حساب. آیات 10-15, بدنصیب انسان, گنہگار انسان کو معلوم ہوگا کہ اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ بائیں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرے گا, لیکن زبردستی اس کے ہاتھ میں پیٹ کے پیچھے سے نام اعمال دے دیا جائے گا. نام اعمال دیکھتے چیخ اور پکار کرے گا, مر جانے کی تمنا کرے گا, لیکن اب تو موت کا معاملہ ختم ہو چکا ہوگا. اسے دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. اس کا جرم یہ تھا کہ اپنے گھر والوں میں بے فکری کی زندگی بسر کر رہا ہے, فرائض سے غافل اور حرام میں ملوث ہو کر عیاشی کر رہا تھا. حرام کمائی سے شاندار گھر, عمدہ سہولیات اور لذیذ کھان سے لطف اندوز ہو رہا تھا. اسے گمان تک نہیں تھا کہ کبھی نیاشیوں کو ختم بھی ہونا ہے اور کوئی آخرت میں حساب کتاب بھی ہونا ہے. اس کرم اس کی تمام غفلت اور جرائم سے واقف تھا. اللہ میں ہر وقت خوف آخرت اور خوف آخرت اپنے اوپر تاری رکھنے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آیات 16-19, انسان رفتہ رفتہ اللہ کے سامنے حاضری کی طرف جا رہا ہے. دنیا میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ واقعات آہستہ آہستہ ظہور پذیر ہوتے ہیں, دن بالکل روشن ہوتا ہے, لیکن رفتہ رفتہ شفق کی سرخی آنا شروع ہوتی ہے, پھر تاریکی چھانے کا آغاز ہوتا ہے. رفتہ رفتہ بالکل سیاہ رات زمین کو ڈھانپ لیتی ہے. چاند جب طلوع ہوتا ہے تو انتہائی باریک نظر آتا ہے, وہ درجہ بدرجہ بڑا ہوتا ہے اور 24 شب کو مکمل ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان ہر روز اپنی موت اور پھر آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے. آخر کار وہ آخرت کے دن آ ہی جائے گا اور انسان کو رب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. آیات 20-25, انکار آخرت پر تعجب. ان آیات میں اظہار تعجب کیا گیا کہ قرآن حکیم کی اتنی واضح خبریں آنے کے باوجود کافر آخرت کا انکار کر رہے ہیں. تعلیمات قرآن کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. اس کے برعکس وہ بڑی ڈٹائی سے تعلیمات قرآن کو جھٹلا رہے ہیں, آخرت کا انکار کر کے دنیا داری میں ملوث ہیں. البتہ دنیا داری کر کے کیا جمع کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے. ان بدنصیبوں کو بشارت ہو, تنزیہ انداز ہے, انہیں بشارت ہو دردناک عذاب کی. البتہ جو خوش نصیب تعلیمات قرآن پر ایمان لا کر اچھے عمل کر رہے ہیں ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی. اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے. اس کے بعد 8 سورت 30 پارے میں ہے سورہ بروج, اہل حق کی تحسین اور اہل باطل کی مذمت. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کی مذمت کی اور اہل حق کی تحسین میں ایمان افروز آیات نازل فرمائی. آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے. آیات 1-11, ظالموں کی مذمت اور مظلوموں کی تحسین. آیات 12-20 اللہ کی قدرت و جلال کا بیان، آیات ایک تنوع کا مضمون ہے، برباد مظلوم نہیں ظالم ہوتے ہیں۔ ان آیات میں ستاروں بھرے آسمان کی قسم کھائی گئی، روز قیامت قائم ہونے والی گواہیوں کی قسم کھائی گئی۔ فرمایا گیا کہ بظاہر ظالم مظلوموں کو اذیت دیتے ہیں، لیکن آخرت کا انجام ثابت کر دے گا کہ برباد مظلوم نہیں ظالم ہوتے ہیں۔ ان آیات میں ظالمین سے مراد یہودی ہیں۔ مسلم شریف میں پورا واقعہ بیان ہوا، جس کی تاریخی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ سن 523 عیسوی میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت سے 48 سال پہلے، یمن کے علاقے میں یہودی بادشاہ بو نواز، اس نے مسلمان یعنی عیسائی اہل ایمان کو جلا کر شہید کر دیا تھا۔ اس وقت عیسائی ہی مومن اور مسلمان تھے، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو تمام انبیاء پر ایمان رکھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عیسائی مومن تھے، اس لیے کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتے تھے۔ ان یہودیوں نے اہل ایمان کو جلانے کے لیے بڑی بڑی خندقیں کھودی تھی، ان میں خوب ایندھن بھرا تھا، اور اس ایندھن کو جلا کر اہل ایمان کو اس میں ڈال دیا تھا۔ اس لیے ان یہودی ظالموں کو اصحاب الاخدود یعنی خندق والے کہا گیا، ان کو ان کی جانب سے اہل ایمان کو اس بات کی سزا دی گئی تھی کہ وہ اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لے آئے تھے۔ اللہ مظلوموں کی بے بسی اور ظالموں کی سندلی دیکھ رہا تھا، عنقریب مظلوموں کو بہترین انعامات اور ظالموں کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ آیات 10-11 ظالموں کے لیے وعید اور مومنوں کے لیے نوید۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ جن بدبختوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی ہے اور پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم میں بھوم دینے والا عذاب ہے۔ اس کے برعکس اہل ایمان جو اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، وہ جنت کے اونچے اونچے باغات میں ہوں گے، جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ بلا شبہ ایسی جنت کا حصول ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، فوز کبیر ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ فوز کبیر عطا فرمائے۔ آیات 12-16 اللہ کی دو شانوں کا بیان۔ اللہ کی ایک شان تو یہ ہے کہ اس کی پکڑ بہت شدید ہے، انا بخشا ربے کا شدید، اس نے پہلی بار بنایا ہے اور وہ دوبارہ زندہ کر کے ظالموں کو ظلم کا مزہ چکھائے گا۔ اس کی دوسری شان وہ بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، اگر کوئی توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آئے تو درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ عظیم تخت حکومت کا مالک ہے، جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی شان رحمت و بخشش کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 17-20 سرکش قوموں کے انجام سے عبرت پکڑو۔ اللہ نے ماضی میں کئی سرکش قوموں کو ہلاک کیا، فرعون اور قوم سمود کو عبرتناک سزا دی۔ افسوس ہے کہ کافر ان کے انجام سے کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے، حالانکہ اللہ نے انہیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ وہ بد نصیب قرآن جیسی کتاب کو چٹلا رہے ہیں جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس عظیم کتاب کو جھٹلانے کا برا نتیجہ نکلے گا۔ پھر اس کے بعد نوی سورت، سورہ طارق، آخرت کے حوالے سے شبہات کا جواب۔ اس سورہ مبارکہ میں ان شبہات کا جواب دیا گیا جو ایمان بالآخرت کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ آیات کا تجزیہ، آیات 1-10 آخرت کے بارے میں شبہات کا جواب، اور آیات 11-17 قرآن حکیم فیصلہ کن کلام ہے۔ آیات 1-10 ایمان بالآخرت کے حوالے سے چار شبہات کا جواب۔ پہلا شبہ، کیسے ممکن ہے کہ ہر انسان کی نگرانی کی جا رہی ہو اور اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہو؟ جواب دیا گیا کہ جس طرح آسمان اور اس پر موجود چمکتے ہوئے ستارے ہر وقت زمین پر نگران کی طرح نظر رکھتے ہیں، اسی طرح ہر انسان پر بھی نگران فرشتے موجود ہیں جو اس کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ دوسرا شبہ، کیا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا ممکن ہے؟ جواب دیا گیا کہ جس اللہ نے پہلی بار انسان کو اچھلتے ہوئے ناپاک پانی سے پیدا کیا، وہ پانی جو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان پیدا ہو کر ٹیسٹیکل فوتوں میں آ جاتا ہے، پہلی بار اس طرح پیدا کرنے والا خالق انسان کو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. تیسرا شبہ، کیا اللہ انسان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی واقف ہے؟ جواب دیا گیا، چھوٹی سے چھوٹی بات تو کیا، اللہ انسان کی نیت، ارادے اور سینوں میں پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے. یوم تبل السرائر، روز قیامت اس کے اعمال کا جائزہ اس کی نیت، ارادے اور پوشیدہ مقاصد کی بنا پر ہی کیا جائے گا، لیا جائے گا. چوتھا شبہ، آخرت میں اللہ کے محبوب بندوں کی سفارش انسان کو عذاب سے بچا لے گی. جواب دیا گیا کہ اس روز اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی قوت اور کوئی مددگار انسان کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکے گی. فما لہ من قوت ولا ناصر. آیات 17-11-17 قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے. یہ آیات اس آسمان کو گواہ بنا کر جو بار بار بارش لاتا ہے، اور زمین اس زمین کی قسم کھا کر جو بارش کے پانی کو جذب کر کے دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، آگاہ کر رہی ہے کہ قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے، اور یہ ہرگز کوئی بے مقصد کلام نہیں. جو قرآن کی قدر کرے گا سرخرو ہوگا، اور جو قرآن کی ناقدری کرے گا ناکام و نامراد ہوگا. ارشاد نبوی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو پست کر دے گا. قرآن کو جھٹلانے والے بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا ہے. کافروں کے لیے محض چند دن کی مہلت ہے، یہ دنیا کی چار دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد اب بھی اندھیری رات ان کا مقدر بننے والی ہے. دسویں سورت سورہ آلہ، اللہ کے رسول کو ذکر، صبر اور تذکیر کرتے رہنے کی تلقین. تجزیہ آیات کا اس طرح سے ہے، آیات 1-8 ذکر اور صبر کی تلقین، آیات 9-19 تذکیر کرنے کا حکم. ذکر اور صبر کی تلقین، آیات 1-8 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اس رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں جو بہت ہی بلند والا ہے، اس نے ہر کام تدریج کے ساتھ مکمل کیا ہے. انسان اور حیوانات کو مختلف مراحل سے گزار کر بنایا، سنوارا، اور پھر ہر نوع اور ہر جنس کی تقدیر طے کر دی. اس نے سبزہ پیدا کیا، اسے رفتہ رفتہ گہرا سبز بنایا، اور پھر بالکل ہی سیاہ کوڑا کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی کہ آپ صبر کریں، جلدی نہ کریں، عنقریب اللہ آپ کو پورا قرآن پڑھوا دے گا، اور پھر آپ اس میں سے نہیں بھولیں گے، سوائے ان آیات کے جن کو اللہ خود ہی منسوخ کر دے. اللہ ہر ظاہر و پوشیدہ سے باخبر ہے، آپ پر جو مشکلات گزر رہی ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے. عنقریب اللہ ان مشکلات کو آسان کر دے گا، اور آپ کے لیے کامیابی کا رستہ کھول دے گا. آیات 9-13 میں تذکیر کرنے کا حکم. آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہیے، کیونکہ یاد دہانی ضرور فائدہ دیتی ہے. جس شخص کے دل میں بھی خوف خدا ہو، وہ یاد دہانی سے اپنی اصلاح کر لیتا ہے. البتہ بڑا بدبخت اور بدنصیب ہے جو یاد دہانی سے فائدہ نہ اٹھائے. یہ بدبخت ایک بڑی آگ کا ایندھن بن جائے گا، اس آگ میں ایسی بری حالت میں ہوگا کہ نہ اس کا شمار زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. اللہ میں ایسی بدبختی اور بدنصیبی سے محفوظ فرمائے. آیات 14-19 ابدی کامیابی کسے ملے گی؟ فرمایا کہ آخرت میں ابدی کامیابی اسے ملے گی جس نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے پاک کیا، اور اسے اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر سے معمور کر دیا. پھر اللہ کا ذکر کرتا رہا اور نماز ادا کرتا رہا. بغیر نفس کی پاکیزگی کے اللہ کے ذکر اور نماز کی ادائیگی کے روحانی اثرات حاصل نہیں ہوتے. جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. المیہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت آخرت کی فکر اور اللہ کی محبت کے بجائے دنیا کی عارضی اور گھٹیا لذتوں کو ترجیح دیتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں بہت ہی اعلیٰ اور ہمیشہ ہمیش کی ہیں، دائمی ہیں. اللہ نے یہ حقیقت تمام سابقہ صحیفوں میں بیان کی تھی، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں. اللہ ہمیں اس حقیقت پر یقین کرنے اور اپنی محبت اور آخرت کی فکر کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد گیارہویں سورت ہے سورہ غاشیہ، توحید اور آخرت کی یاد دہانی. آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-7 گناہگاروں کا برا انجام، آیات 8-16 نیکوکاروں کا حسین انجام، اور آیات 17-26 اللہ کی قدرت و جلال کی یاد دہانی. آیات 1-7 میں گناہگاروں کے برے انجام کا ذکر ہے، فرمایا کہ روز قیامت ان کے چہرے شرم اور ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے. دنیا کی عارضی لذتوں کے لیے جو محنت اور بھاگ دوڑ کی تھی، اس کی وجہ سے مشقت اور تکان ان کے اثار ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گے. یہ بدنصیب جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی ہوگا اور ایسی غذا ہوگی جو کانٹے دار جھاڑی ہوگی. اس غذا سے نہ بھوک مٹے گی اور نہ ہی وہ فربہ ہوں گے. اللہ اس انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. آیات 8-16 میں نیکوکاروں کے حسین انجام کا ذکر ہے، نیکوکاروں کے چہرے روز قیامت نعمتوں کے آثار کی وجہ سے روشن اور دمکتے ہوئے ہوں گے. وہ دنیا میں کی گئی محنتوں پر خوش اور مطمئن ہوں گے. لسا یہ راضیہ، حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر، حاصل عمر نثارے رہے یار کردم، شادم اور زندگی خیش کے کارے کردم، میں نے اپنی زندگی کا کل سرمایہ محبوب کی راہ میں نچھاور کر دیا، میں خوش ہوں اپنی بیتی ہوئی زندگی سے کہ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے. ان خوش نصیبوں کو انعام کے طور پر اونچا باغ رہائش کے لیے عطا کیا جائے گا. اس باغ میں وہ کوئی بے مقصد بات نہ سنیں گے، وہاں خود ذائقہ مشروب کا چشمہ رواں ہوگا، اونچے اونچے تب بچھے ہوئے ہوں گے اور عمدہ کھانے چنے ہوئے ہوں گے، قالین بچھے ہوئے ہوں گے اور ان پر ٹیب لگانے کے لیے جا بجا تکیے سجے ہوئے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائے. آیات 17-26 اللہ کی قدرت و جلال کی یاد دہانی. ان آیات میں اللہ کی قدرت کے حسب ذیل مظاہر سے اللہ کی معرفت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے. نمبر 1، اونٹ جسے اللہ نے صحرا کے سفر کے لیے کے حوالے سے کتنا موضوع بنایا ہے. آسمان جسے اللہ نے کس طرح بلند کر دیا ہے. پہاڑ جسے اللہ نے زمین میں کیسے گاڑ دیا ہے. زمین جسے اللہ نے کیسے بچھا دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ ان مظاہر قدرت کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کی یاد دہانی کراتے رہیے. آپ کے ذمے صرف یاد دہانی کرانا ہے. جسے معرفت الہی حاصل ہو گئی خوش نصیب، اور جس نے اس یاد دہانی سے رخ پھیرا وہ بد نصیب بہت بڑے عذاب سے دوچار ہوگا. انہیں بالآخر اللہ کی عدالت پہ پیش ہونا ہے اور اللہ نے ان کا حساب لینا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب کیجئے آسان حساب. اس کے بعد 12 سورہ مبارکہ ہے سورہ فجر، دنیا پرستوں کی شدید مذمت کا بیان. آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-5 روحانی فیوض و برکات عطا ہونے والے اوقات، آیات 6-26 دنیا پرستوں کی شدید مذمت، آیات 27-30 خدا پرستی کا عظیم بدلہ، آیات 1-5 روحانی فیوض و برکات عطا ہونے والے اوقات. ان آیات میں 4 ایسے اوقات کا بیان ہے کہ جن میں اللہ کی طرف سے روحانی فیوض و برکات عام ہوتے ہیں اور تھوڑی سی عبادات کا کثیر ثواب حاصل ہوتا ہے. فجر کا وقت جس میں قرآن کریم کی تلاوت کئی فیوض و برکات کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے. بقرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورہ بنی اسرائیل آیت 78. اور اے نبی اہتمام کیجئے فجر کے قرآن کا، بے شک جو فجر کا قرآن ہے اس پر حاضری ہوتی ہے. اس وقت تمام فرشتے، چاہے وہ رات کی ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہوں چاہے دن کی، اس وقت تک موجود ہوتے ہیں. نمبر 2، ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں کہ جن میں عبادات کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. نمبر 3، رمضان کا آخری عشرہ جس کی تاک راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے. اور نمبر 4، رات کا آخری پہر جس کے بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اس وقت سماع دنیا پر اللہ تعالی کی خاص تجلیات کا ظہور ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا پوری کی جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے۔ اللہ ہمیں ان اوقات میں اپنے ذات مبارکہ سے لو لگانے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 6-14 دنیا پرست قوموں کی تباہی، ان آیات میں تین دنیا پرست قوموں کی تباہی کی داستان بیان کی گئی۔ نمبر ایک قوم عاد کہ جس نے اونچے اونچے بے مثال خطوروں والا شہر ارم تعمیر کیا تھا۔ نمبر دو قوم سمود کہ جس نے چٹانوں کو تراش کر کشادہ گھر بنائے تھے۔ نمبر تین قوم فرعون کہ جس نے زمین پر میخوں کی طرح گڑے ہوئے اہرام مصر تعمیر کیے تھے۔ ان تینوں قوموں نے سرکشی کی اور شہروں کو فتنہ اور فساد سے بھر دیا۔ اللہ نے ان پر شدید عذاب کا کوڑا برسایا اور انہیں برباد کر کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آیات 15-16 آزمائش و امتحان کی دو صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دو صورتوں سے آزماتا ہے، کبھی نعمتوں کی فراوانی کر کے شکر کا امتحان لیتا ہے، اور کبھی رزق کی تنگی کر کے نعمتیں چھین کر صبر کا امتحان لیتا ہے۔ دنیا پرست انسان نعمتوں کی فراوانی کو اللہ کے راضی ہونے کی علامت اور باعث عزت سمجھتا ہے، نعمتوں کے زوال کو اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ اور اپنے لیے باعث ذلت سمجھتا ہے۔ حقیقت میں نہ وہ عزت ہے اور نہ یہ ذلت ہے، یہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں۔ اللہ ہمیں نعمتوں پر شکر اور اگر کوئی مشکل آ ہی جائے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 17-20 دنیا پرستوں کی روش۔ دنیا پرست مالداروں کی عزت کرتے ہیں لیکن یتیموں کو کسی خاتے میں نہیں لاتے، غربا مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، دوسرے وارثوں کو محروم کر کے خود وراثت کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں، مال و دولت سے خوب محبت کرتے ہیں اور انہیں جمع کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ اللہ اس گھٹیا روش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آیات 21-26 دنیا اور دنیا پرستی کا انجام۔ عنقریب اللہ تعالیٰ زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر دے گا، زمین کے ساتھ اس پر موجود تمام مال و اسباب، جائیدادیں اور آرام دہگاہ سب برابر ہو جائیں گے۔ یہ ہے انجام ان دنیاوی ساری کی ساری آسائشوں کا۔ پھر زمین پر کی گئی دنیا پرستی کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی زمین پر جلوہ افروز ہوں گے، اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے فرشتے بھی سب کر سب زمین پر اتریں گے۔ دنیا پرستوں کو سزا دینے کے لیے جہنم قریب لے آئی جائے گی۔ اس روز دنیا دار انسان افسوس کرے گا کہ وہ کس دنیا کے پیچھے مرتا رہا، لیکن اب افسوس کا کیا فائدہ؟ وہ حسرت سے کہے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اصل زندگی کے لیے بھی کچھ کیا ہوتا۔ اس روز اللہ اسے اس طرح جکڑے گا جیسے اور کوئی نہیں جکڑ سکتا، اللہ اسے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ ہمیں دنیا پرستی اور اس کے برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ آیات 27-30 خدا پرستی کا عظیم بدلہ۔ وہ خدا پرست انسان جس کا مطلوب و مقصود دنیا نہیں اللہ کی رضا کا حصول تھا، اپنی اس ترجیح پر روز قیامت بہت ہی مطمئن ہوگا، نفس مطمئنہ اسے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے بشارت دیں گے، تمہارا مقصود حاصل ہوا، میں تم سے راضی ہوں اور اب تمہیں وہ نعمتیں دوں گا کہ تم بھی راضی ہو جاؤ گے، آؤ میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری نعمت بھری جنت سے خوب فیض اور لذت سے حاصل کرو۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی اپنا مطلوب مقصود بنا لیں اور اس کی رضا کے حصول کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ سورہ بلد یہ اس پارے میں 13ویں سورت ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی پسندیدہ سورت۔ اس سورہ مبارکہ میں ایسے کردار کی مذمت کی گئی جو صدقہ و خیرات کا چرچا کرتا ہے اور واضح کیا گیا کہ اللہ کو کون سا صدقہ و خیرات مطلوب ہے۔ آیات کا تجزیہ، آیات 1-4 انسان کی پرمشقت زندگی کا ذکر، آیات 5-10 ناپسندیدہ صدقہ و خیرات، آیات 11-16 پسندیدہ صدقہ و خیرات، اور آیات 17-20 قرب الہی کی حصول کے لیے سلوک قرآنی۔ آیات 1-4 انسان بڑی مشقت میں ہے، ان آیات میں قسمیں کھا کر یہ حقیقت بیان کی گئی کہ انسان بڑی مشقت میں ہے. بقول شاعر، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. انسان کی مشقت ظاہر کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی گئی کہ جن پر شہر مکہ میں ہر طرح کے مظالم روا کیے گئے تھے، آپ کا اپنا فرمان ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں تمام انبیاء سے زیادہ تکلیف جھیلنی پڑی. پھر والدین اور اولاد کے رشتے کو انسانی تکلیف پر دلیل کے طور پر پیش کیا گیا. بلا شبہ اولاد کی پیدائش، پرورش اور تربیت کے لیے والدین کو سخت محنت کرنا پڑتی ہے. پھر ان کی معاش، مستقبل کی فکر اور شادی بیاہ کے معاملات انسان کو پریشان رکھتے ہیں. اگر اولاد کسی بھی اعتبار سے سکھ میں نہ ہو تو والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ اولاد نالائق یا نافرمان نکل آئے تو یہ دکھ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. اللہ ہماری مشقتوں کو آسان فرمائے اور ہمیں ہر حال میں دین پر سب و استقامت کی توفیق عطا فرمائے. آیات 5-10 ناپسندیدہ صدقہ و خیرات، یہ آیات ایک ایسے کردار کی شدید مذمت کر رہی ہیں کہ بڑے تکبر سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا. کیا اللہ اسے دیکھ نہیں رہا؟ کیا وہ اللہ کے ہر وقت اختیار میں نہیں اور اللہ کے سامنے لاچار اور بے بس نہیں؟ پھر تکبر کرنے کا کیا جواز ہے؟ اللہ نے اس پر بے شمار احسانات کیے، اسے حق کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دو آنکھیں دیں جن سے مظاہر قدرت کو دیکھ کر اپنے باطن کو ایمان و یقین سے منور کر سکتا ہے، زبان اور دو ہونٹ دیے جن سے وہ حق کا اعتراف کر سکتا ہے، اسے نیکی اور بدی کی راہ کا فہم دے دیا ہے. اس کے لیے خیر اسی میں ہے کہ نیکی کی راہ اختیار کرے اور ہر نیکی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی ہدایت کے مطابق انجام دے. آیات 11-16 پسندیدہ صدقہ و خیرات، اللہ کے نزدیک پسندیدہ صدقہ و خیرات یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ ناداروں کی مدد کی جائے، غلاموں کو آزاد کرایا جائے، قحط کے وقت بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، یتیم کی سرپرستی کی جائے، خاک میں رلنے والے مسکین کی مدد کی جائے، ایسے محتاجوں کی مدد کی جائے جن سے دنیا میں کسی بدلے کی امید نہ ہو. ان کی مدد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کی جائے. اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خلوص کے ساتھ ناداروں کی مدد کر سکیں. آیات 17-20 قرب الہی کے حصول کے لیے سلوک قرآنی، قرب الہی کے لیے سلوک قرآنی یہ ہے کہ پہلے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرو. دنیا کی محبت کا سب سے بڑا مظہر مال کی محبت ہے. مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دل کو صاف کرو، اب انشاءاللہ اللہ اس دل میں آئے گا. بقول خواجہ عزیز الحسن مجذوب، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب انسان کا دل ایمانی کے احتیاط سے منور ہوگا. ایسے لوگ اگر دوسروں کو بھی صبر و استقامت کے ساتھ بھائی چارے اور انسانی ہمدردی کی ترغیب دیں گے تو اللہ انہیں روز قیامت بہترین بدلہ یعنی جنت کی نعمت عطا فرمائے گا. اس کے برعکس جو بد نصیب قرآن کی واضح رہنمائی کو نظر انداز کرتا ہے اور مختلف روش اختیار کرتا ہے، اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. 24 سورت سورہ شمس، کامیابی اور ناکامی کی وضاحت. اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا کہ جس شخص نے روح کے تقاضوں کو جسمانی تقاضوں پر فوقیت دے کر تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اس کے برعکس جس نے نفسانی خواہشات کو ترجیح دیتے ہوئے روح کو خاک کے وجود میں دفن کر دیا وہ ناکام ہو گیا. آیات کا تجزیہ، آیات 1-10 کامیابی اور ناکامی کی وضاحت، آیات 11-15 ایک ناکام قوم کی عبرتناک مثال. آیات 1-10 کامیابی اور ناکامی کی وضاحت، ان آیات میں متضاد مظاہر قدرت کو گواہ بنا کر واضح کیا گیا کہ انسان کو دو متضاد میلانات کا شعور دے دیا گیا ہے. سورج اور چاند، دن اور رات اور آسمان اور زمین کی قسم کھا کر کہا گیا کہ انسانی وجود کو سنوارا گیا اور اس میں بدی اور نیکی کا شعور رکھ دیا گیا.
یہ شوق دراصل اس روح ربانی کی وجہ سے ہے جو اللہ نے ہر انسان میں پھونک دی ہے. اس روح میں اللہ کی قربت کی تڑپ ہے جس کے لیے اسے نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت ہے. اس کے برعکس انسان میں ایک نفس ہے, ان نفس الامارۃ بالسوء کے مثال, وہ ہمیشہ برائی کی طرف جانے کی خواہش رکھتا ہے. اب یہ روح اور نفس کے درمیان ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اب اگر روح کے سامنے کے تقاضے سامنے رہے تو یہی نفس اللوامہ یعنی ضمیر بن کر انسان کو نیکی پر خوش اور برائی پر پشیمان کرتا ہے. رفتہ رفتہ انسان کا نفس برائی سے پاک ہو کر تزکیہ نفس کی منزل پاتا ہے اور نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اس سعادت کو حاصل کرنے والے ہی کامیاب ہیں. اس کے برعکس جو بندے سے بھی انسان نفس کی خواہشات کو روح کے تقاضوں پر ترجیح دیتے ہیں اور روح کو خواہش کی وجود میں دبا کر قید کر دیتے ہیں, وہ لوگ ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیے ہم دعا کریں اور اس دعا کو ہم یاد کر لیں. اللہم آت نفسی تقویٰ, اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما, وزکہا اور اے اللہ اسے پاک کر دے, انت خیر من زکاہا تو ہی اسے بہتر پاک کرنے والا ہے, انت ولیہا و مولاہا تو ہی اس کا مولا اور تو ہی اس کا والی اور مولا ہے. آیات 11-15 ناکام قوم کی عبرتناک مثال. انسانی وجود میں جس طرح ضمیر انسان کی اصلاح کرتا ہے اسی طرح سے کسی قوم کا ضمیر وہ نیک انسان ہوتا ہے جو دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو نیکی کی ترغیب اور بدی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے. قوم ثمود کے لیے ضمیر کا کردار ادا کیا حضرت صالح علیہ السلام نے. بدبخت قوم نے سرکشی اختیار کی اور ان کی دعوت کو جھٹلا دیا. اللہ نے نشانے کے طور پر ان کی طرف اپنی اونٹنی بھیجی جو زندہ ایک پہاڑ سے برآمد ہوئی. ان بدبختوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس جرم کی سزا دینے کے لیے اللہ ان پر ٹوٹ پڑا اور انہیں سخت عذاب سے برابر کر دیا. اللہ ایسے مقتدر ہستی ہے کہ اسے کسی قوم کی طرف سے انتقام یا بدلہ لینے کا کوئی اندیشہ نہیں. سورت 15 اس بارے میں سورت اللیل, پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا بیان. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے, آیات 1-11 پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار, آیات 12-21 پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا انجام, آیات 1-4 انسانوں کے کردار جدا جدا ہے. قسم کھائی گئی کہ جس طرح چھا جانے والی تاریخ رات اور نمایاں ہو جانے والا روشن دن مختلف ہیں, جس طرح مذکر اور مؤنث اپنی ساخت اپنی میلانات کے اعتبار سے مختلف ہیں, اسی طرح سے انسانوں کے کردار اور محنتوں کا رخ بھی مختلف ہے. ایک کردار اللہ کو پسند ہے اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, دوسرا کردار اللہ کو ناپسند اور اس کو ناراض کرنے کا سبب بنتا ہے. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں پسندیدہ کردار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پسندیدہ کردار کیا ہے؟ آیات 5-7 میں اس کی وضاحت. نمبر 1, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کر کے دنیا کی محبت کو دل سے نکالے, یہ ہے پسندیدہ کردار کا پہلا وصف. نمبر 2, ہر وقت محتاط رہے اور ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچ کر تقوی کی زندگی بسر کرے. اور نمبر 3, حق کی دعوت کی تصدیق کرے اور تن من دھن سے اس کا ساتھ دے. اس کردار کے حامل سعادت مندوں کے لیے اللہ سب سے بڑی آسانی یعنی جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے. وہ اللہ کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دیں گے اور ان کے لیے ایسا کرنا آسان بنا دیا جائے گا. اللہ ہمیں یہ کردار عطا فرمائے. آیات 8-11 اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ کردار. نمبر 1, اللہ کی راہ میں مال دینے کے حوالے سے بخل کرنا. نمبر 2, تقوی کے بجائے غفلت کی روش اختیار کرنا اور جائز و ناجائز کی پرواہ نہ کرنا. اور نمبر 3, حق کی دعوت کو جھٹلانا اور اس کی مخالفت کرنا. ایسے کردار کے حامل بدنصیب انسان کے لیے اللہ سب سے بڑی مشکل یعنی جہنم کی راہ آسان کر دیتا ہے. اسے سرکشی اور نافرمانی کے لیے ڈھیل دی جاتی ہے اور اپنے نام اعمال کو سیاہ کرتا ہوا جہنم کی طرف رخ کر لیتا ہے. جب وہ جہنم میں گرایا جائے گا تو اس کا جمع کیا ہوا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا. اللہ ہمیں ایسی روش سے محفوظ فرمائے. آیات 12-16 ناپسندیدہ کردار کا انجام، اللہ کی نافرمانی کرنے والا کردار انتہائی بدبخت انسان کا ہوتا ہے، وہ اللہ کی تعلیمات کو جھٹلاتا ہے اور اسے رخ پھیرتا ہے، ایسا بدنصیب انسان جہنم کی دہکتی اور بڑھتی ہوئی آگ میں گرے گا۔ اللہ غفور و رحیم ہے، اس نے اچھے اور برے کردار کی روش سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، اسی کے اختیار میں ہماری دنیا اور آخرت کا انجام ہے۔ برا کردار اختیار کر کے ہم جہنم کے مستحق ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں ہر خواہش پوری نہیں کر سکیں گے، لہذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا میں نفسانی خواہشات کی پیروی کے بجائے اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے خود کو جہنم سے بچائے۔ دنیا میں ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، لیکن دنیا داری کی وجہ سے جہنم تو مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ آیات 17-21 پسندیدہ کردار کا انجام، جہنم کی دہکتی و بڑھتی آگ سے ہر وہ شخص محفوظ رہے گا جو اللہ کی رضا کو مطلوب و مقصود بنا لے، اس کی رضا کے حصول کے لیے مال خرچ کرے اور دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے نفس کی پاکیزگی حاصل کر لے، اس کا انفاق مال اس لیے نہ ہو کہ وہ کسی کے احسان کا بدلہ چکا رہا ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ عنقریب اللہ اسے ایسے انعامات دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کردار تھا ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ لیل اصل میں سورت صدیق ہے۔ اللہ ہمیں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شقدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 16 سورت ہے سورہ زحا، مایوسی دور کرنے کا نسخہ۔ اس سر مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ خوشکن رہنمائی دی کہ جب بھی تم پر مایوسی کا غلبہ ہو تو اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہیں، ان نعمتوں کی یاد سے شکر کے آنسو نکلیں گے جو مایوسیوں کو بہا کر لے جائیں گے۔ آیات 1-5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی، آیات 6-8 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عنایات، اور آیات 9-11 عنایات پر شکر۔ آیات 1-5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی، ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی میں طویل وقفہ ہو گیا، ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے آپ کو اس دوران بہت اذیت دی، وہ تانا دیا کہ معاذ اللہ لگتا ہے کہ تمہارا جن تم سے ناراض ہو گیا ہے، اب تم پر کوئی تلا ملکا نہیں کر رہا۔ اس بدبخت کی گستاخی اور نزول وحی میں تاخیر سے آپ پر مایوسی طاری ہونے لگی، آپ کو گمان تھا ہونے لگا کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے اپنے حبیب کی دلجوئی فرمائی، فرمایا کہ جس طرح دن اور رات مختلف ہونے کے باوجود افادیت رکھتے ہیں، اسی طرح سے وحی کا نزول اور کبھی وقفے کی بھی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے ہرگز ناراض نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تو آپ کے درجات مسلسل بلند فرما رہا ہے، ہر اگلی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، عنقریب اللہ آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آیات 6-8 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عنایات، مایوسی کی کیفیت میں اللہ کی عنایات کا تصور انسان کو تسکین دیتا ہے اور مایوسی کو دور کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اللہ نے آپ کے دادا اور چچا کے ذریعے آپ کو سہارا اور ٹھکانہ دیا، آپ حق کی تلاش میں بے چین ہو کر غار حرا کی تنہائیوں میں غور و فکر کر رہے تھے اور اللہ نے قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت دے دی، آپ تنگ دست تھے اور اللہ نے حضرت خدیجہ کی اعانت کے ذریعے آپ کو مال دیا اور غم روزگار سے فارغ کر دیا۔ اب آیات 9-11 عنایات کا شکر، عنایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عنایات کا شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، اللہ نے حالت یتیمی میں آپ کی دستگیری کی، لہذا اب آپ کسی یتیم کو نہ دبائیں، آپ حق جاننے کے سوالی تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ بھی کسی سوال کرنے والے کو نہ جھڑکے، آپ کی تنگ دستی کو اللہ نے دور کیا، اب آپ اللہ کی عطا ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ کر کے شکر باللسان کی سعادت حاصل کریں۔ اس کے بعد 17 سورت ہے سورہ انشراح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل آسان کرنے کا بیان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ سے لو لگانے کی لذت حاصل کر رہے تھے، اللہ نے آپ کو لذت سے نکال کر جھگڑالو قوم کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا، ذکر اللہ کی لذت سے محرومی آپ پر بہت بھاری تھی، کچھ عرصے بعد آپ کو اشارہ ہو گیا کہ میری اس مشقت سے بہت سے لوگوں کی آگت سمر جائے گی اور بلا شبہ یہ عمل ذاتی اجازت سے زیادہ اہم ہے۔ آیات کا تجزیہ، آیات 1-3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل میں آسانی، آیت نمبر 4، ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی، اور آیات 5-8، مشکلات کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں۔ اب آیات 1-3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل میں آسانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ کے ذکر کی لذت اور اس سے لو لگانے کا سرور حاصل کر رہے تھے، ایسے میں اللہ نے آپ کو حکم دیا، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کیجئے، صرف باز و نصیحت ہی نہیں بلکہ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کو بالفعل قائم کیجئے۔ کہاں وہ ذکر اللہ کی لذت اور کہاں جھگڑنے والی قوم، قوم اللدہ کو خبردار کرنا اور ان کی گستاخیاں برداشت کرنا، پھر اللہ کی بڑائی کے نفاذ کے لیے ایک منظم تحریک برپا کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے مارکہ آرائی کر کے دین حق کو غالب کرنا۔ اللہ کے رسول اس قول ثقیل یعنی بھاری ذمہ داری سے بوجھل ہو رہے تھے اور آپ کی کمر جھک رہی تھی، البتہ کچھ عرصے بعد آپ کو انشرائے صدر ہوا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی، میری اس مشقت سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوگی اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اسی انشرائے صدر کا ذکر ان آیات میں کیا گیا۔ آیت 4، ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی، اللہ کے رسول نے اللہ سے تنہائی میں لو لگانے کی لذت کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کر دعوت و تبلیغ کو ترجیح دی تاکہ خلق خدا کا بھلا ہو۔ اللہ نے آپ کے اس عمل کا بدلہ دیا کہ آپ کا ذکر خیر بلند فرما دیا، چند ہی برسوں میں آپ کے جانصاروں کی تعداد لاکھوں کو پہنچ گئی، پھر رفتہ رفتہ دنیا کے ہر حصے میں شمع رسالت کے پروانے نظر آنے لگے اور آج ان کی تعداد 1 عرب سے متجادل ہے۔ یہ وہ جانصار ہیں جو ناموں سے رسالت پر جان دینا اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ دنیا میں آپ کا ذکر خیر اپنی بلندی کی معراج پر ہوگا جب پورے عرضی پر آپ کا لایا ہوا دین ناصف و غالب ہوگا، ایک ورلڈ آرڈر قائم ہوگا اور وہ انشاءاللہ محمدن ورلڈ آرڈر ہوگا۔ اقبال نے کیا خوب کہا، چشم اقوام یہ نظارہ بد تک دیکھے، رفعت شان رفانہ لکا ذکرت دیکھے، آخرت میں بھی آپ کی شان امتیازی ہوگی، آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے، اللہ کی ہم کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ کی شفاعت کے نتیجے میں بڑی تعداد میں آپ کی امتی اللہ سے بخشش کا پروانہ حاصل کریں گے۔ اللہ ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آیات 5-8، آسانیاں مشکل کے بعد ہی آتی ہیں، جو لوگ مشکلات خندہ پیشانی سے جھیلتے ہیں بعد میں انہیں ہی آسانیاں میسر آتی ہیں۔ اس حقیقت کو سورہ مبارکہ میں 2 بار بیان کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کئی مشکلات سے گزر رہے ہیں لیکن عنقریب آپ کی ثابت قدمی کے نتیجے میں آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ دعوت تبلیغ اور دین کی تبلیغ کے لیے دن بھر محنت کیجئے، آپ کا اصل مشن تو یہی ہے، لیکن فائضہ فرقتا فنسب و الا ربک فرغب، البتہ رات میں اللہ سے لو لگانے کی لذت حاصل کرنے کے لیے تعجب میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے، یہ قرآن آپ کے قلب کو ثبات عطا کرے گا اور دن بھر مشن کی خاطر محنت کے لیے نیا جذبہ اور مزید توانائی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی اس دنیا میں دین و شریعت کی خاطر پیش آنے والی مشکلات کو ثابت قدمی سے برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے تاکہ جنت کی آسانیاں ہمیں بھی حاصل ہو سکیں۔ 18ویں سورت، سورہ 3، انسان کی عظمت کا بیان، اس سورہ مبارکہ میں قسم کھا کر تاکیدی اسلوب میں حقیقت بیان کی گئی کہ انسان کی تخلیق بڑی عظیم ساخت میں ہوئی ہے۔ آیات 1-4، عظمت انسان، آیات 5-8، مار کا روح و بدن، آیات 1-4، عظمت انسان، ان آیات میں 5 پیغمبروں کی ہستیوں کو گواہ بنا کر یہ کہا گیا کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ نمبر 1، انجیل کی قسم سے اشارہ حضرت نوح کی طرف ہے، کیونکہ انہوں نے جس علاقے میں تبلیغ کی وہاں اس پھل کی کثرت تھی. نمبر دو، زیتون اشارہ کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کی طرف، کیونکہ وہ زیتون کی کثرت والے علاقوں میں تبلیغ کرتے رہے. نمبر تین، طور سینا حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اسی مقام پر آپ کو اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا. بلد امین سے اشارہ حضرت ابراہیم کی طرف ہے، جنہوں نے شہر مکہ کے امن کا گہوارہ بننے کی دعا کی تھی. پھر بلد امین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ آپ کی ولادت اور بعثت اسی محترم شہر میں ہوئی. پانچ، پیغمبروں کا پاکیزہ کردار اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بنیادی طور پر بہترین ساتھ کا حاصل ہے. اصل انسان دراصل اس کی روح ہے، اسی کی وجہ سے انسان مسعود ملائک بنا، اور اسی کا میلان ہے اللہ کی قربت اور فرما برداری کی طرف. آیات پانچ تا آٹھ، مار کا روح و بدن. اللہ نے سب سے پہلے ہر انسان کی روح کو وجود بخشا، پھر اس روح کو اللہ نے بدن میں ڈال کر دنیا میں بھیج دیا. اب مارکہ روح و بدن شروع ہو گیا. روح کا تعلق اللہ سے ہے، لہذا وہ انسان کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے. بدن مٹی سے بنا ہے اور وہ اخلل الارض کے مثال انسان کو مٹی سے پیدا ہونے والی سہولیات کی طرف کھینچتا ہے. جو انسان روح کے تقاضوں کو بلند کر کے ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کرتا ہے، وہ اپنی عظمت کو حاصل کر لیتا ہے. اور جو بد نصیب بدن کے تقاضوں کو ترجیح دے کر وقتی لذتوں میں کھو جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے. دونوں قسم کے یہ کردار برابر نہیں، اور دنیا میں ان کرداروں کو ان کے ترجمل کا بدلہ نہیں ملتا. یہاں پر تو جھوٹ بولنے والے فائدے میں رہتے ہیں، سچ بولنے والے نقصان میں رہتے ہیں. لہذا اصل بدلہ آخرت میں ملے گا. اب آخر کیا شہر جو انسان کو بدلے کی حقیقت کو جھٹلانے پر مجبور کر رہی ہے؟ فما یکذبک کا بعد بالدین، اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، کیا وہ اپنے فرما برداروں کو اچھا بدلہ اور اپنے باغیوں کو سزا نہیں دے گا؟ بدلہ ملنے کی بات بالکل سیدھی ہے، اور اس کو جھٹلانے والے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں 19ویں سورت ہے، سورہ علق، اللہ کے کرم اور غضب کا بیان. آیات کا تجزیہ، آیات 1-5 علم کی دولت، اللہ کے کرم کا مظہر. آیات 6-8 انسان کی سرکشی کا علاج، خوف خدا. اور آیات 9-19 اللہ کے رب و جلال کا بیان. آیات 1-5 علم کی دولت، اللہ کے کرم کا مظہر. یہ پانچ آیات پہلی وحی کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان میں علم کی فضیلت کا بیان ہے. دو مرتبہ ایک ہی حکم دیا گیا، اقرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے کہ تخلیق کیا. یہ اس کے کرم کا مظہر ہے کہ اس نے انسان کو علم جیسی دولت دی، وہ دولت جو انسان کو صحیح عمل، تحمل اور عزت عطا کرتی ہے. قلم کے ذریعے علم کے سلسلے کو آگے بڑھایا، اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. آیات 6-8 انسان کی سرکشی کا علاج، خوف خدا. انسان سرکشی کرتا ہی رہتا ہے، اس لیے کہ سرکشی کی لذت فوری ملتی ہے اور اس پر پکڑ فوری نہیں ہوتی. تو پھر آخر کیسے انسان کی اصلاح ہو، کیسے معاشرے کی اصلاح ہو؟ صرف ایک ہی اس کا طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ انا الی ربک رجع، انسان کو یہ یقین اس کے دل میں پیدا کیا جائے کہ اللہ کیا حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے. جتنا جتنا خوف خدا اور محاذہ اخروی کا احساس بڑھتا چلا جائے گا، انسان سرکشی چھوڑتا اور کردار کی پاکیزگی کو اختیار کرتا جائے گا، اور اسی طریقے پر اس معاشرے کی اصلاح ہوگی. آیات 9-19 اللہ کے غضب اور جلال کا بیان. یہ آیات ابو جہل پر اللہ کے غیظ و غضب کو بیان کر رہی ہے. آپ سراسر جب بیت اللہ میں نماز ادا کرتے تھے تو آپ کو روکتا، فرمایا کہ کاش وہ نیکی سے روکنے کے بجائے برائی سے روکنے کی پاکیزہ روش اختیار کرے. افسوس کہ بدبخت نے برائی ہی کو اپنی روش بنا لیا. اس کا کیا گمان ہے؟ کیا اللہ اپنے حبیب کے ساتھ ظلم کو دیکھ نہیں رہا؟ عنقریب وقت آنے والا ہے کہ اللہ اسے جھوٹی اور شاکار پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا. آج اس کی چوپال میں اس کے بہت سے ساتھی ہیں، لیکن جہنم پر معمور فرشتوں کے مقابلے میں یہ ساتھی کام نہ آ سکیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ اس بدبخت کے دباؤ کو قبول نہ کریں، جائیں حرم میں نماز پڑھیں، سجدہ کریں، اور سجدے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد بیسویں سورت، سورہ قدر، قدر والی رات کی عظمت کا بیان، آیات 1-3 شب قدر کی عظمت و فضیلت، اور آیات 4-5 شب قدر میں فیصلوں کا نزول۔ آیات 1-3 شب قدر کی عظمت و فضیلت، شب قدر کی عظمت و فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس شب میں لوح محفوظ سے قرآن مجید کو نازل کر کے سماعِ دنیا میں بیت العزت کے مقام پر پہنچا دیا گیا۔ یہ رات بڑی قدر والی رات ہے، اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اور شب قدر میں ہمیں یہ مصنون دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ آیات 4-5 شب قدر میں فیصلوں کا نزول، اس شب میں اہل زمین کے لیے سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، فرشتے اور روح الامین ان فیصلوں کو لے کر اترتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت طلوع فجر تک جاری رہتی ہے، اللہ ہمیں اس رات کی برکتوں سے فیضیاب فرمائے۔ سورہ بینہ، سورت نمبر 21، کھرے اور کھوٹے کے جدا ہونے کا بیان، آیات 1-4 بینہ کی وضاحت و افادیت، آیت 5 خالص دین کی وضاحت، آیات 6-8 کھرے اور کھوٹے کا انجام، آیات 1-4 بینہ کی وضاحت و افادیت۔ اس حوالے سے چار نکات بیان کیے گئے، بینہ یعنی واضح دلیل رسول اللہ کی سنت اور قرآن حکیم کے مجموعے کا نام ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، منکرین حدیث کا ہدایت کے لیے صرف قرآن کو کافی سمجھنا گمراہی، بینہ واضح ہدایت قرآن پلس سنت رسول۔ نمبر 2، بینہ نے آ کر اہل کتاب اور مشرکین کے کافروں کو جدا اور نمایاں کر دیا۔ دور جاہلیت میں مظاہر فلاحی کام بہت سے لوگ کرتے تھے، بینہ آنے کے بعد واضح ہوا کہ کس کا فلاحی کام صرف اللہ کے لیے تھا، مثلا ابوبکر صدیق، اور کس کا فلاحی کام ذاتی نام و نمود کے لیے تھا، مثلا ابو جہل۔ نمبر 3، اللہ نے اہل کتاب کو مشرک نہیں کہا، حالانکہ ان کا شرک قرآن ہی نے واضح کیا ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں میں شرک کرنے والوں کو مشرک کہنا قرآن کی دی ہوئی ہدایت کی خلاف ورزی ہے۔ نمبر 4، اہل کتاب پر بینہ کے ذریعے حق واضح ہو گیا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر محض ضد کی وجہ سے حق سے اعراض کر کے الگ راستہ اختیار کیا۔ آیت نمبر 5، خالص دین کیا ہے؟ بینہ کے ذریعے اللہ نے بنی نوع انسان کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کریں بالکل یکسو ہو کر، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت، نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کی کامل بندگی کے لیے روحانی غذا اور تقویت حاصل کرے، سرکشی نے کر دیے دھندے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کرے، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی بندگی کرنا ہی خالص اور بالکل سیدھا دین ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 6-8 کھرے اور کھوٹے کا انجام، بینہ سامنے آنے کے باوجود جن اہل کتاب اور مشرکین نے حق کا انکار کیا وہ اللہ کی نگاہ میں بدترین مخلوق ہیں، ان کی سزا ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برعکس حق پر ایمان لانے اور اچھا مال کرنے والے بہترین مخلوق ہیں، ان کا انعام ہے رہنے والے دانی باغات کے جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ نعمت اس کے لیے ہے لمن خشیہ ربا، جو اپنے رب سے ڈرتا رہا، اللہ ہمیں انہی بات عادت لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد اس بارے میں سورت نمبر 22 ہے، سورہ زلزال، روز قیامت زمین کی کیفیت و کردار کا بیان، یہ سورہ مبارکہ آگاہ کر رہی ہے کہ روز قیامت زمین ایک زوردار زلزلے کے ذریعے ہلائی جائے گی، وہ نہ صرف تمام مدفون انسانوں کو نکال باہر پھینکے گی بلکہ یہ بھی بتائے گی کہ اس کے سینے پر کس شخص نے کیا عمل کیا تھا۔ آیات کا تجزیہ، آیات 1-5 زمین کی کیفیت و کردار، آیات 6-8 ہر انسان اپنا ہر عمل دیکھے گا. اب آیات 1-5 زمین کی کیفیت و کردار، روز قیامت زمین زلزلے کے ذریعے خوب ہلائی جائے گی، اس حافت کی وجہ سے زمین اپنے اندر مسکون تمام انسانوں کو نکال دے گی، انسان حیران ہو کر کہیں گے اس کو کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد زمین اللہ کے حکم سے ان تمام اعمال کا حال سنائے گی جو اس پر انسانوں نے انجام دیے تھے. اللہ ہمیں زمین پر، زمین کو نیکیوں پر گواہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں زمین کے سینے پر اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 6-8 انسان اپنا ہر عمل دیکھے گا، روز قیامت تمام انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، السابقون الاولون بھی ہوں گے، اصحاب الیمین بھی ہوں گے، اصحاب الشمال بھی ہوں گے. پھر انہیں ان کے نام اعمال دیے جائیں گے، اور نام اعمال میں اعمال کا اندراج اس قدر کامل ہوگا کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے درج پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی لکھا ہوا پائے گا. اللہ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. 23 سورت سورہ عادیات، انسان کی ناشکری کا بیان. اس سورہ مبارکہ میں انسان کی ناشکری اور اللہ کی محبت کے بجائے مال کی محبت کو ترجیح دینے کا بیان ہے. آیات 1-8 انسان کی ناشکری کا بیان، اور آیات 9-11 نیت اور پوشیدہ رازوں کی جانچ پڑتال. آیات 1-8 انسان کی ناشکری کا بیان، یہ آیات انسان کے کردار کو گھوڑوں کے کردار سے، انسانوں کے کردار کا گھوڑوں کے کردار سے موازنہ کر رہی ہیں. گھوڑا اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کے اشارے پر ہانکتا ہوا، سموں سے، پتھروں پر سے گزرتا ہوا چنگاریاں نکالتا ہوا، اور غرد و غبار اڑاتا ہوا بڑی تیزی سے دوڑتا ہے. لوٹ مار غارت گری میں اپنے مالک کا بھرپور ساتھ دیتا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مالک کے ساتھ دشمن کے سبوں میں جا گھستا ہے. حالانکہ مالک نہ گھوڑے کا خالق ہے اور نہ ہی اس کی خوراک مالک پیدا کرتا ہے، وہ تو صرف اللہ کی پیدا کردہ خوراک گھوڑے کے سامنے ڈال دیتا ہے، اور گھوڑا اس کے احسان کا کیسا بدلہ چکاتا ہے. اللہ انسان کا خالق بھی ہے، اس کے لیے غذا اور ہر نعمت پیدا کرتا ہے، اسے تمام ضروریات عطا کرتا ہے، لیکن انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے. اسے اپنے ناشکری اور احسان فراموشی کا علم ہے، وہ اللہ کی محبت اور رضا کو پس پشت ڈال کر مال کی محبت کو ترجیح دینے کے لیے قتل و غارت گری کرتا ہے، مال کمانے کی حوث میں اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے. اللہ ہمیں ناشکری اور احسان فراموشی کی روش سے محفوظ فرمائے. آیات 9-11 نیت اور پوشیدہ رازوں کی جانچ پڑتا ہے. سورہ زلزال میں تو اتنا آیا کہ انسان اپنا ہر عمل دیکھے گا، اگلے مرحلے میں اب انسانوں کے اعمال کے پیچھے جو نیتیں تھیں ان کو جانچا جائے گا. نیت اور پوشیدہ رازوں کی جانچ پڑتا ہے، روز قیامت قبروں کو کریت کریت کر ایک ایک انسان کو نکالا جائے گا، پھر ان کے اعمال کے پیچھے جو نیتیں اور ارادے کار فرما سے ان کو جانچا جائے گا، تاکہ معلوم ہو کہ کون سی نیکی واقعی خلوص اور اخلاص کے ساتھ تھی اور کون سی نیکی کے پیچھے ریاکار یا دنیا کا فائدہ مطلوب تھا. بلا شبہ اس روز انسان جان لے گا کہ اللہ اس کے تمام رازوں سے پوری طرح سے واقف ہے. 24 سورت سورہ قاریہ، روز قیامت کی ہولناک آفت. یہ سورہ مبارکہ ایک ہولناک آفت کی وجہ سے آنے والی افرت تفری کا نقشہ کھینچ رہی ہے. آیات 1-5 روز قیامت کی ہولناک آفت، اور آیات 6-11 اعمال کی بنیاد پر اچھا اور برا انجام. آیات 1-5 روز قیامت کی ہولناک آفت، روز قیامت ایک زوردار زلزلے کی صورت میں بہت بڑی آفت برپا ہوگی، زمین کی کشش ثقل ختم ہو جائے گی، لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے، پہاڑ دھمکی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ ہے اس دنیا کا انجام جس کی وقتی رانائیوں میں کھو کر آج ہماری اکثریت اللہ کے ذکر اور اس کے احکامات سے داخل ہے. آیات 6-11 اعمال کی بنیاد پر اچھا برا انجام. سورہ زلزال اعمال انسان دیکھے گا، سورہ عادیات اعمال کے پیچھے نیتیں وہ دیکھی جائیں گی. اب وہی عمل وزنی ہوگا جس کے پیچھے اس نے نیت ہو، ایسے ہی اعمال کو تولا جائے گا. اس تولنے کا ذکر آ رہا ہے. روز قیامت فیصلہ نیکیوں کے وزن کی بنیاد پر ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کرے گا، اور جس بد نصیب کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ بد نصیب بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ سورہ تکاثر کثرت کی حبت اور اس کے انجام کا بیان۔ آیات 1-4 کثرت کی حبت اور آیات 5-8 کثرت کی حبت کا برا انجام۔ مال کی کثرت کی حبت ہر انسان میں ہوتی ہے، بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں کثرت کی حبت نے اللہ کے ذکر اور اس کے احکامات سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا پہنچے۔ ارشاد نبوی ہے، اگر آدمی کے پاس مال کے بھرے ہوئے دو میدان اور دو جنگل ہوں تو وہ تیسرا اور چاہے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس مٹی سے بھرے گا، یعنی مال و دولت کی اس ختم نہ ہونے والی حبت اور بھوک کا خاتمہ بس قبر میں جا کر ہوگا۔ اور اللہ اس بندے پر عنایت و مہربانی کرتا ہے جو اپنا رخ اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لے۔ اللہ ہمیں اسی کی توفیق دے۔ عنقریب انسان جان لے گا کہ اللہ کے ذکر اور اس کے احکامات سے غفلت کا کیسا بھیانک انجام، کیسے بھیانک نتیجہ نکلے گا۔ آیات 5-8 کثرت کی حبت کا برا انجام۔ کثرت کی حبت کا برا انجام جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا۔ یہ برا انجام یقینی ہے، کاش کہ انسان کو اس یقینی انجام کا یقین حاصل ہو جائے اور اپنے اصلاح کر لے۔ ایسا نہ ہو تو جہنم کو دیکھے گا اور اسے اب انجام کا عین الیقین حاصل ہو جائے گا، لیکن اب اس یقین کا فائدہ کچھ نہ ہوگا۔ اب اس سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے دنیا میں ہماری نعمتیں استعمال کی، بتاؤ نعمتیں استعمال کر کے ہماری اطاعت کی یا یہ ہے کہ ہماری نافرمانی کی اور شیطان کا کہنا مانا۔ سورہ اثر جہنم سے بچنے کا راستہ۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے زمانے کی قسم خاطر یہ حقیقت بیان کی گئی کہ نوع انسانی ایک ابدی خسارے یعنی جہنم سے دوچار ہونے والی ہے، اور بلا شبہ تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت دنیا میں آ کر دنیا کے دھوکے میں آ گئی، اللہ کے ذکر اس کے احکامات کو بھول کر دنیا کو مطلوب مقصود بنا بیٹھی۔ اس نقصان سے وہی لوگ بچیں گے کہ جو چار کام کریں۔ نمبر 1، زبان اور دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئیں۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رہنما بناتے ہوئے بٹ پورے خلوص کے ساتھ نیک اعمال کریں۔ نمبر 3، دوسروں تک حق کا پیغام پہنچانے کے لیے مال و جان سے بھرپور کوشش کریں۔ اور نمبر 4، تبلیغی حق کے دوران جو مشکلات اور پریشانیاں آئیں ان پر ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تلقین کریں۔ اللہ ہمیں ابدی خسارے سے بچنے کے لیے مذکورہ چار کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں 27 سورت ہے، سورہ حمزہ۔ مال سمیٹ سمیٹ کر رکھنے والوں کے برے انجام کا ذکر۔ آیات 1-3، مال کا ڈھیر لگانے والوں کے لیے شدید مذمت اور وعید، اور آیات 4-9، مال کا ڈھیر لگانے والوں کا برا انجام۔ آیات 1-3، ایسے انسان کا کردار انتہائی پست ہوتا ہے جس کا مقصود صرف اور صرف دولت جمع کرنا ہو، اس گھٹیا مقصد کے لیے وہ ہر نیچ حرکت پر اتر آتا ہے۔ جھوٹ، دھوکہ دہی، خیانت اور لگائی بجائی غرض کسی اخلاق کی برائی کو برائی نہیں سمجھتا، روپے اور پیسے کو کامیاب اور عزت کا معیار سمجھتا ہے، لہذا نادار اور غریبوں کو گھٹیا سمجھ کر تانے دیتا ہے، خود بخل کرتے ہوئے مال جمع کرتا رہتا ہے اور گن گن کر اس کو ڈھیر لگاتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کی بقا اور بعد از موت ناموری مال ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ ایسے گھٹیا کردار کی اللہ نے شدید مذمت کی اور اس سے ہلاکت و بربادی کی وحی سنائی۔ آیات 4-9، مال کا ڈھیر لگانے والوں کے بدترین انجام کا ذکر۔ مال جمع کرنے اور اس کا ڈھیر لگانے والوں کو زبردستی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ آگ ہے جو براہ راست انسان کے دل پر اثر کرے گی۔ آگ کے حوالے کرنے کے بعد جہنم کا منہ بند کر دیا جائے گا تاکہ آگ کی تپش پوری شدت کے ساتھ جہنم کے اندر موجود رہے۔ آگ کے جوش کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے شعلے بلند ستونوں کی مانند ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پھر اس کے بعد 28 سورت، سورہ فیل، ہاتھی والوں کے برے انجام کا بیان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت سے 50 دن قبل مکہ میں ہاتھی والوں کی موزانہ تباہی کا واقعہ پیش آیا جو اس صورت میں بیان ہوا ہے. یہ ہاتھی والے یمن سے آنے والے عیسائی تھے جن کا سرغنہ ابراہ تھا. ابراہ چاہتا تھا کہ یمن سے لے کر شام تک کی تجارت کے فوائد اہل یمن کو حاصل ہو. یہ فوائد اس وقت حاصل تھے قریش کو. وجہ اس کی یہ تھی کہ مکہ میں بیت اللہ تھا. بیت اللہ کی وجہ سے پورے عرب کے لوگ قریش کے لوگوں کو مذہبی امام سمجھتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے. ان کے قافلے ہر علاقے سے بڑے امن کے ساتھ گزر جاتے تھے. اس نے چاہا کہ بجائے مکہ کے یمن میں ایک ایسا میں گھر بنا دوں لوگوں کی عبادت کے لیے، تاکہ پھر جو احترام مکے والوں کو حاصل ہے وہ مذہبی احترام ہم یمن والوں کو حاصل ہو جائے. اس نے القدیس کے نام سے ایک عبادت گاہ، نام نہاد عبادت گاہ بنائی یمن میں، اور پورے عرب میں اپنے پیغمبر بھیجے کہ آئندہ حج مکے میں نہیں ہوگا بلکہ آئندہ حج یمن میں القدیس کے گرد ہوگا. کسی نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا. وہ تیش میں آ گیا اور 60,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا تاکہ معاذ اللہ بیت اللہ کو شہید کر دے. اس کے لشکر میں 13 ہاتھی تھے. وہ ہاتھیوں کے ذریعے لوگوں پر اپنا ایک روب ڈالنا چاہتا تھا. یہ لشکر جب مکہ کے بالکل قریب پہنچ گیا، عرفات اس نے کراس کیا، مزدلفہ کراس کیا، جب وادی میسر میں پہنچا، منا سے پہلے وادی میسر میں، اللہ نے اس وقت ایک پرندے ابابیل کے جھنڈ کے جھنڈ اس لشکر پر چھوڑ دی. ان کی چونچوں میں ایسی کنکریاں تھیں جن کے زہریلے اثرات تھے. وہ کنکری جیسی بڑھتی تھی کسی گھوڑے، کسی ہاتھی، کسی انسان کے جسم پر، جسم گلنا شروع ہو جاتا تھا اور شدید تکلیف ہوتی تھی. لہذا جب ہاتھیوں کے جسم پر وہ کنکریاں پڑی ہیں، وہ تکلیف سے بل بلاؤ تھے، واپس پلٹ کر اپنے لشکر کو روننا شروع کر دیا. پورا لشکر تباہ ہوا اور اللہ کا گھر محفوظ رہا. سورہ فیل میں اللہ نے اسی واقعے کو بڑے مختصر لیکن جامع اور پر اثر اسلوب میں بیان فرمایا ہے. سورہ قریش، قریش پر اللہ کے احسانات کا ذکر. اللہ نے ابراہ کے لشکر کو تباہ کر دیا تاکہ قریش کے تجارتی مفادات محفوظ رہیں. وہ بڑے سکون سے گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے رہے. اس احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اب وہ اس اللہ ہی کی عبادت کرے کہ جس اللہ نے ان پر یہ احسان کیا ہے. انہیں بھوک مٹانے کے لیے غذا دی ہے اور بیت اللہ کے گرد ایک خاص علاقے کو حدود حرم بنا کر وہاں پر جنگ و جدال سے منع کر کے ان کے لیے ایک امن کی صورت پیدا کرتی ہے. لہذا بجائے دیگر معبودوں کی عبادت کے انہیں چاہیے کہ بیت اللہ کے رب یعنی اللہ کی عبادت کرے. سورہ معون جزا و سزا کو چھٹلانے والوں کے پس کردار کا بیان. جزا و سزا کا یقین انسان کے کردار کو پاکیزگی عطا کرتا ہے. جس کو یہ یقین نہ ہو پھر وہ کردار کی انتہائی سختی کا شکار ہو جاتا ہے. ایسا ہی کردار یتیم کو دھکے دیتا ہے، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی سعادت یا اس کو ترغیب دینے سے محروم رہتا ہے، یا اس کے لیے ترغیب دینے سے محروم رہتا ہے. نماز جب بھی چاہتا ہے تو پڑھ لیتا ہے، پڑھتا بھی ہے تو دکھاوے کے لیے. سنگدلی کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ آپ استعمال کی اشیاء بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتا. بلا شبہ ایک انسان کے کردار کی پاکیزگی اسی وقت ممکن ہے جب اس کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے. سورہ کوثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت عنایات کا بیان. اللہ نے اپنے حبیب پر عنایات کی بارش کر دی. قرآن جیسی فصیح بلیغ جامع قیامت تک کے لیے محفوظ موزانہ کتاب آپ کو عطا کی. اسلام جیسا کامل دین دیا. صحابہ اکرام جیسے جانصار ساتھی دیے. بہت بڑی امت دی. صرف 21 برس میں غلبہ دین کی کامیابی سے سرفراز فرمایا. غرض آپ پر نعمتوں کی انتہا کر دی. فرمایا کہ نعمتوں کا شکر ادا کیجئے اور نماز ادا کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیجئے. آپ کے دشمن سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد ندینہ بچپن میں فوت ہو گئی اور اب آپ کا نام باقی نہیں رہے گا. یہ ان کی خام خیالی ہے. وہ خود ہی بے نام و نشان ہوں گے. آپ کا ذکر مبارک تو اللہ نے بلند کر دیا ہے اور وہ قیامت تک بلند سے بلند ہوتا رہے گا. سورہ کافرون، کافروں سے اعلان برات. کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالتے تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق ایک معینہ عرصے کے لیے آپ ان کے معبودوں کی عبادت کریں، تو پھر وہ بھی اتنے ہی عرصے صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ ان سے کوئی ڈیل کر لیں، کوئی کمپرومائز ہو جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں سمجھوتے کی اس پیشکش کو سختی کے ساتھ رد کر دیا گیا، کافروں کو آگاہ کر دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اسی طرح سے تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اس لیے کہ تم ایک ایسے اللہ کو مانتے ہو کہ جس فرشتے جس کی بیٹیاں ہیں اور جس کے اور بہت سارے شریک ہیں۔ اللہ کا یہ تصور غلط ہے، جس اللہ کو اللہ کے رسول مانتے ہیں اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کا تمہارے تمہیں تمہارا دن مبارک ہو، اور اللہ کے رسول کے لیے اللہ کا دین کافی ہے۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ اللہ کے رسول کا دین یہ ہے کہ جس کے مطابق حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، یہی ہے بالکل سیدھا دین۔ سورہ نصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا اعلان، یہ سورہ مبارکہ بشارت دے رہی ہے کہ قریب اللہ کی مدد آئے گی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور دین غالب ہو جائے گا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تکمیل کو پہنچ جائے گا، لوگ جوگ در جوگ دین اسلام کو قبول کریں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کرنی ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ اس کیفیت کے آنے کے بعد کثرت سے اللہ کی تسبیح کریں، اس کی ہم کریں۔ مشن کے دوران جو بھول آپ سے ہوئی یا جو خطا آپ کے ساتھیوں سے ہوئی، اس پر اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا نظر کرم کرنے والا ہے۔ سورہ لہب گستاخ رسول کے لیے شدید ترین وعید کا ذکر، ابو لہب آپ کا سگا چچا ہونے کے باوجود یتیم بھتیجے سے انتہائی بدسلوکی کا معاملہ کرتا تھا، آپ کا پڑوسی بھی تھا لیکن حسن سلوک کے بجائے آپ کو گالیاں دیتا، آپ کی کھانے کی ہنڈیا میں نجاست ڈال دیتا، آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتا، تبلیغ دین کے دوران آپ کے پیچھے پیچھے چلتا اور لوگوں سے کہتے ہیں ان کی بات مت سنو۔ اس کے یہی جرائم تھے کہ واحد کافر ہے جس کا نام لے کر اللہ نے قرآن مجید میں اس کی مذمت کی ہے، اللہ نے وحی سنائی کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، وہ برباد ہو جائے گا، اس کا مال اور دیگر کمائی اس کے کچھ کام نہ آئے گی، روز قیامت انگاروں والی آگ میں جلے گا۔ اس کی بیوی جو لگائی بجائی کرتی ہے اور فساد کی آگ بھڑکاتی ہے، وہ اس طرح ہلاک ہوگی کہ کھجور کی رسی اس کے گلے میں پھندا بن کر اٹک جائے گی۔ یہ وعیدیں پوری ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ یعنی اس کے دونوں بیٹے وہ اس کے کام نہ آئے، ایک وحشی جانور کے ذریعے ہلاک ہوا اور دوسرا مسلمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بن گیا۔ اس کی بیوی جنگل سے لکڑیاں لا رہی تھی، اس نے جس رسی سے لکڑیوں کے ڈھیر کو باندھ رکھا تھا وہی اس کے گلے میں اٹک کر پھندا بن گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ سورہ اخلاص اللہ کے یکتا ہونے کا بیان، مشرکین نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے اوصاف بتائیں، جواب کے طور پر یہ سورت نازل ہوئی جس میں آگاہ کیا گیا اللہ یکتا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور نہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ یہود اور عیسائیوں کے اللہ کے بارے میں تصورات گمراہ کن ہیں۔ نمبر تین، اللہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کسی کا تصور کرنا گمراہی ہے، لہذا کوئی اللہ کا باپ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور نمبر چار، کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کی مثل ہو، اللہ نے عرش سے محفوظ فرمائے اور توحید خالص کا عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فلق خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا، قرآن حکیم کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ میں بھی دعا ہے اور آخری دو سورتوں میں بھی اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی۔ سورہ فلق میں دعا کے الفاظ اس طرح سے آتے ہیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں، ہر اس شے کے شر کے پہلو سے جو اس نے تکلیف فرمائی ہے، رات کے شر سے جب وہ پوری طرح چھا جاتی ہے، ان جادوگرنیوں کے شر سے جو منتر پڑھ پڑھ کر گروہ میں پھونکتی ہیں، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کی بنیاد پر کسی سازش کا ارتکاب کرنے پر اتر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام انخاذی شرور سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ ناس داخلی شرور سے حفاظت کی دعا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تین شانوں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی گئی ہے۔ اے اللہ، جو نمبر ایک تمام انسانوں کا رب ہے، نمبر دو جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، اور نمبر تین جو تمام انسانوں کا معبود حقیقی ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی شیطان جن بھی ہو سکتا ہے، یا شیطان کا ایجنٹ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم احسان ہے، اللہ نے اپنی عظیم کتاب کے آغاز میں بندوں کو ہدایت مانگنے کی دعا ترکین فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم، پھر پورے قرآن حکیم کی صورت میں ہدایت دے کر دعا قبول فرما لی، اور آخری دو صورتوں میں تمام شرور سے پناہ مانگنے کی دعا سکھا دی تاکہ ہدایت پانے کے بعد انسان گمراہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں اپنے اس احسان عظیم اور دیگر بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔